الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم وقال جل وعلا في سورة النساء يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. جیسے کہ میں نے پچھلے جمعے میں بھی اعلان کر دیا تھا اور آپ میں سے بہت سے حضرات کی نگاہوں سے یہ اخباری اعلان بھی گزر چکا ہوگا کہ آج مجھے عہد حاضر کی اسلامی ریاست کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے، یعنی اپنے اس عنوان کے اعتبار سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اسلامی ریاست اصولاً کیا ہے، پھر یہ کہ اس دور حاضر میں تمدن کا ارتقاء جس درجے اور مرحلے تک پہنچ چکا ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس عہد حاضر میں اسلامی ریاست کا ڈھانچہ کیا ہوگا، اس کا دستوری خاکہ کیا ہوگا، اس کے جو اہم اجزاء ہیں ان کا باہم ربط و تعلق کیا ہوگا، اس کے اصول کیا ہوں گے، اس کے فروع کیا ہوں گے. جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا، اس موضوع پر میں مفصل گفتگو ان اجتماعات میں کر چکا ہوں چند سال قبل. اس وقت میں نے اسلام کے معاشرتی نظام، اسلام کے سیاسی نظام، اسلام کے معاشی نظام، ان سب پر کئی جمعوں میں گفتگو کی تھی، اس کے کیسٹس موجود ہیں. لیکن حال ہی میں ہمارے ہاں یہ بحث تازہ ہو گئی ہے، اور تازہ ہوئی ہے دو حوالوں سے. ایک تو ارشاد احمد حقانی صاحب نے، جو ہمارے ملک کے اب ایک بہت ہی مشہور معروف اور نامور صحافی ہیں، انہوں نے اس بحث کو چھیڑا کہ اسلامی ریاست ڈیموکریسی ہے، تھیوکریسی ہے، اسلامی ریاست کا اور سیکولرزم کا کہاں کہاں آپس میں کوئی ربط اور تعلق قائم ہو سکتا ہے، کس اعتبار سے یہ دوسرے کی نتن نقیز ہے. ایک تو چونکہ انہوں نے ترکی کا سفر کیا تھا، تو ترکی کا جو سفر نامہ اپنا لکھا اس کے حوالے سے یہ بحث کھڑی ہوئی، اس لیے کہ اس میں شک نہیں کہ عالم اسلام میں یہ مسئلہ سب سے پہلے ترکی میں اٹھا تھا. پہلی جنگ عظیم کے بعد ہی یہ مسائل وہاں اٹھ کھڑے ہوئے تھے. خلافت کے خاتمے کے بعد اور ملوکیت کے خاتمے کے بعد اب جو نیا نظام ترکوں نے بنایا، اس میں یقیناً یہ مباحث پیدا ہوئے. دوسرے یہ کہ شاید دو ماہ قبل اندازاً لاہور میں ایک تقریب ہوئی تھی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں، اس میں خاص طور پر صدر مملکت جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے جو چند باتیں کہیں اور ایک ناصحانہ مشورہ دیا علماء کو کہ وہ سیاست کے میدان میں خود دخل انداز نہ ہو بلکہ باہر رہ کر ثانوی درجے میں وہ حکمرانوں کو صحیح مشورے دیں، حکمرانوں پر تنقید کریں، ان کی رہنمائی کریں، یہ ایک خود مکمل فلسفہ ہے. تو اس پر بھی کئی اقساط میں ارشاد احمد حقانی صاحب نے تنقید کی تھی، اور بعض مسائل جو ہیں ایک سوالیہ نشان کے سے انداز میں وہ کھڑے کیے تھے. اس کے بعد جو تقاریر کی محترم جسٹس جاوید اقبال صاحب نے ناروے میں، اس میں جو انہوں نے نظریات پیش کیے، تو اگر وہ ان کے اپنے نظریات ہوتے، وہ اپنے فلسفے کی حیثیت سے پیش کرتے، تو شاید کوئی کنٹروورسی شروع نہ ہوتی. لیکن انہوں نے اپنے ان نظریات کو منسوب کیا اپنے والد بزرگوار علامہ اقبال کی طرف، اور اس سے پھر ایک بحث کھڑی ہو گئی. جیسا کہ میں پچھلی مرتبہ تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ سردار عبد القیوم خان صاحب غلطی سے اس بحث میں اس طور سے الجھے کہ انہوں نے علامہ اقبال کی ہی فکر اور فلسفے کو اور ان کی شخصیت کو وہاں موضوع بحث بنا لیا. حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ جاوید اقبال صاحب نے جو کچھ کہا تھا اس کا کوئی تعلق علامہ اقبال کے فکر سے نہیں. بہرحال میں نے ان دو کے حوالے سے ہی یہ ضرورت محسوس کی ہے کہ جو مسائل اس وقت سامنے آ گئے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے پیش نظر بات کو واضح کیا جائے کہ عہد جدید کی اسلامی ریاست، اس کے خد و خال کیا ہے. جہاں تک جسٹس جاوید اقبال صاحب کی ناروے کی تقریروں کا تعلق ہے، میں پچھلی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس میں بعض باتیں بڑی بلند فلسفیانہ سطح کی بھی ہیں، اور وہ ایسی ہیں، ظاہر بات ہے کہ جب اس لیول پر گفتگو ہوتی ہے تو اس کی ایک سے زائد تاویلات ممکن ہوتی ہیں. ان میں انسان چاہے تو کوئی بہتر تاویل بھی کر سکتا ہے، لیکن امکان رہتا ہے کہ اس کی جو ایک مغالطہ آمیز تاویل کہا جائے یا ناپسندیدہ تاویل کہا جائے، اگر الفاظ کے اندر اس کی گنجائش ہے تو ناقد کو بہرحال اس کا حق پھر حاصل ہوتا ہے. میں آج کی گفتگو میں ان میں سے بعض کا حوالہ دوں گا. لیکن یہ کہ جو تقریریں شائع کیں جاوید اقبال صاحب کی نوائے وقت نے، اور پھر جو تقریریں شائع کی جنگ نے، ان دونوں میں جو چیزیں قدرے مشترک کے طور پر موجود ہیں، ان کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا تین باتوں کے بارے میں کہ وہ بنیادی طور پر غلط ہیں، اور علامہ اقبال کی طرف ان کی جو نسبت ہے اس کے لیے ناروا کا لفظ بھی میں کافی نہیں سمجھتا. مغالطہ آمیز جو ہے میرے نزدیک اس کے لیے سب سے ہلکا لفظ ہے، کہ انہوں نے اپنی بات کہتے تو بات اور تھی، لیکن ان باتوں کو علامہ اقبال کی طرف منسوب کر کے بڑی زیادتی کی ہے. میں اس کے ضمن میں چند چیزیں اصل میں آج نوٹ کر کے لایا ہوں، تو میں تمہیداً ابتدا میں وہ باتیں جو ہے عرض کر رہا ہوں، اگرچہ میری آج کی گفتگو سے اس کا براہ راست تعلق نہیں ہے. علامہ اقبال کے جو خطبات ہیں ان میں سے جو چھٹا اور آخری خطبہ ہے، اگرچہ جب وہ کتاب کمپائل ہوئی ہے تو ساتواں خطبہ بھی اس میں شامل ہے، وہ ایک علیحدہ تقریر تھی جو لندن میں کی تھی علامہ اقبال نے، از ریلیجن پاسبل. اصل میں جو خطبات اقبال جو مدراس میں دیے گئے تھے وہ چھ، ان میں سے جو آخری خطبہ ہے دی پرنسپل آف موومنٹ ان دی اسٹرکچر آف اسلام، یعنی اسلام کے قانونی ڈھانچے میں یا جو اس کی شکل اس دنیا میں ایک نظام کی حیثیت سے، نظام زندگی کی حیثیت سے وجود میں آتی ہے، اس میں حرکت کا اور اس میں ارتقاء کا اور اس میں آگے بڑھنے کا اور پروگریسو ایٹیچیوڈ کا کس قدر امکان ہے یا نہیں ہے، اور اس کے ضمن میں انہوں نے اجتہاد پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہیں. اور یہ خطبہ ایسا ہے کہ اس میں بھی پھر باتیں، بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کی ایک سے زیادہ تاویلات ممکن ہیں، اور انہی چیزوں کی ایک خاص قسم کی تاویل کو ہمارے ہاں جتنے منکرین حدیث ہیں، چاہے وہ غلام احمد پرویز ہوں، چاہے اور لوگ جو سنت کی پابندیوں سے کم یا زیادہ اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتے ہوں، ان لوگوں نے ان چیزوں کا حوالہ بھی دیا ہے، ان کا سہارا بھی لیا ہے. لیکن میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ ان کی بھی ایک سے زائد تاویلات ممکن ہیں. البتہ جہاں تک ان ایشوز کا تعلق ہے جن پر میں نے پچھلی مرتبہ گفتگو کی تھی جسٹس جاوید اقبال صاحب کی ان تقاریر کے حوالے سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس خطبے میں ان کی تائید میں کوئی شے موجود نہیں ہے. میں نے یہ خطبات اقبال بہت عرصہ ہوا جب پڑھے تھے، پورے مضامین اس کے میرے ذہن میں مستحضر نہیں تھے، لیکن اب میں نے جب آج اس موضوع پر گفتگو کا ارادہ کیا تو یہ آخری جو خطبہ ہے، خطبہ نمبر 6، خطبہ ششم، میں نے اس کا حرف بحرف مطالعہ کیا. اور مجھے اصل میں اسی کے ضمن میں یہ معلوم ہوا کہ ادارہ ثقافت اسلامیہ نے جو اس کا اب تازہ ایڈیشن شائع کیا ہے، جس میں پروفیسر سعید شیخ صاحب کے ایکسپلینیٹری نوٹس بھی شامل ہیں، وہ ایک بہت بڑا کام ہے جو ہو گیا ہے. اس سے پہلے واقعہ یہ کہ علامہ اقبال کے ان خطبات کو سمجھنا کسی عام شخص کے لیے ممکن نہیں تھا. اس کے لیے خود بڑے مطالعے کی، وسیع مطالعے کی اور بہت یعنی اعلیٰ ذہانت کی ضرورت تھی. لیکن اب پروفیسر سعید شیخ صاحب نے جو اس کے ساتھ حواشی کا اضافہ کر دیا ہے تو اس سے یقیناً اس کی افادیت کا دائرہ جو ہے افادے کا وہ بہت بڑھ جائے گا. تو میں نے وہ خطبہ ہر بار پڑھا ہے اور اسی خطبے میں میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسی چیزیں موجود ہیں کہ مثلاً جسٹس جاوید اقبال صاحب نے علامہ اقبال کی طرف ایک بات یہ منسوب کی کہ علامہ جب قوت کا ذکر کرتے ہیں، طاقت اور قوت، تو اس سے ان کی مراد مادی قوت اور سائنس اور ٹیکنالوجی. یہ جو ایک فکر ہے جو یورپ میں پروان چڑھا ہے رناسنس کے بعد، ایک خاص تصور ہے، ایک خاص فلسفیانہ ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ پاپائیت کا جو مستبد نظام تھا یورپ میں، اس کے خلاف جو رد عمل پیدا ہوا اور مذہب سے ایک دوری پیدا ہوئی، اس میں رفتہ رفتہ ذہن یہ بن گیا کہ اصل توجہ کی چیز یہ کائنات ہے، طبعیات ہے، نہ کہ ما وراء الطبعیات. اصل چیز یہ جسم ہے، نہ کہ روح ہے یا نہیں ہے، اس کو چھوڑو، لیکن بہرحال توجہ کے قابل جو ہے وہ جسم ہے. اصل یہ شے زندگی یہ ہے، آخرت کی زندگی ہے یا نہیں ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کو سوارو، اس کو بناؤ. ویلفیئر سٹیٹ کا تصور جو ہے وہ گویا کہ سب سے ہائیسٹ آئیڈیل قرار پایا. میں نے بھی اپنے کتابچے میں اسلام کی نشأت ثانیہ کرنے کا اصل کام، میں نے اس موضوع پر ابتدائی میں بحث کی ہے کہ اس جدید تہذیب کے جو اصول ہیں ان میں یہ چیز شامل ہے کہ اصل قابل توجہ اور قابل التفات ذات و صفات باری تعالی نہیں ہے بلکہ یہ کائنات ہے. اصل قابل توجہ روح نہیں ہے بلکہ یہ بدن ہے. اصل قابل توجہ وہ حیات اخروی نہیں ہے بلکہ یہ حیات دنیاوی ہے. اب ان سے جو ایک نظریہ پیدا ہوا، ایک آؤٹ لک پیدا ہوا، وہ یہ ہے کہ رفتہ رفتہ سائنس، ٹیکنالوجی اور قوت کی یہ تعبیر جو ہے اس کی طرف نگاہیں جو ہے وہ جمتی چلی گئی. میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ بات تو ایسی ہے اس دور میں کہ ہر ہر فرد کے ذہن پر اس کی چھاپ پڑی ہوئی ہے، اس کی کسی تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے، اس پر کسی تلقین کی احتیاج نہیں ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا علامہ اقبال کے ان خطبات کے بعض جملے میں نے پڑھے ہیں، میں حیران رہ گیا ہوں. میں آپ کو وہ جملے سنا رہا ہوں، اس سے اندازہ ہوگا کہ علامہ کا نقطۂ نظر کیا ہے. وہ یہ فرماتے ہیں اسی خطبہ ششم میں، ہیومینٹی نیڈز تھری تھنگز ٹوڈے. توجہ سے سنیے، آج انسانیت کو اصلاً تین چیزوں کی ضرورت ہے، تین بنیادی چیزیں. اب گنتے جائیے، اسپرچل انٹرپریٹیشن آف دی یونیورس، کائنات کی روحانی تعبیر، مادی تعبیر نہیں. یہ ہے وہ پورا جو آؤٹ لک ہے کہ ایک نقطۂ نظر وہ ہے، ایک نقطۂ نظر یہ ہے. تو وہ کس چیز کے مقابلے میں کس چیز کو لا رہے ہیں اس کو سمجھ لیجیے. اسپرچل انٹرپریٹیشن آف یونیورس، نمبر ٹو اسپرچل ایمینسیپیشن آف دی انڈیویجل. پھر توجہ سے سنیے، نمبر دو اسپرچل ایمینسیپیشن آف دی انڈیویجل، فرد کی ایک روحانی آزادی. اب یہاں آزادی جو ہے ایک ہے مادی آزادی، لیکن اس کے ساتھ بھی علامہ اقبال جو لفظ اٹیچ کر رہے ہیں لازم و ملزوم کی حیثیت سے، اسپرچل ایمینسیپیشن. نمبر تین اینڈ بیسک پرنسپل آف اے یونیورسل امپورٹ ڈائریکٹنگ دی ایولیوشن آف ہیومن سوسائٹی آن اے اسپرچل بیسس. تینوں جملوں کے اندر لفظ اسپرچل آ رہا ہے. وہ ہے کہ اصل شے جس سے انسان محروم رہ گیا ہے وہ تو در حقیقت وہ روح اور روحانیت اور اس کائنات کی روحانی تعبیر، خود انسان کی توجیہ، انسان کیا ہے، کیا انسان سے مراد اس کا یہ مادی بدن اور مادی وجود ہے، حیوانی وجود ہے، یا اس کی وہ روح ربانی، روح ملکوتی. ظاہر بات ہے یہ مذہبی کتاب نہیں ہے، یہ فلسفیانہ کتاب ہے، یہاں پر حوالے اس انداز کے نہیں ہیں، لیکن اس فلسفیانہ زبان میں ان الفاظ کا بار بار تکرار کے ساتھ لانا، واقعہ یہ ہے کہ جو بات وہاں سردار عبدالقیوم خان نے کہی کہ علامہ اقبال سے جو کچھ ہم نے سمجھا وہ تو بالکل برعکس ہے اس کے، کہ جو ڈاکٹر جاوید اقبال بیان کر رہے ہیں، وہ تو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، وہ تو قوت عشق کا حوالہ دے رہے ہیں، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اور جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ شعر آپ کو سنایا تھا، وہ تو کہتے ہیں یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری. تو بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اللہ، اب کوئی شخص اپنا فلسفہ بیان کرے اسے حق ہے، لیکن علامہ اقبال، یہ علامہ اقبال جو تین چیزیں کہ جو وہ بتا رہے ہیں کہ تین بنیادی ضروریات ہیں آج نوع انسانی کی، سب سے بڑی محرومی جو ہے وہ ان چیزوں کے اعتبار سے ہے، اس میں وہ بار بار لفظ اسپرچل ایڈ کر رہے ہیں. بلکہ میں حیران ہوا کہ یہ چھٹا خطبہ ختم ہوتا ہے، اس کا لاسٹ سینٹنس جو ہے اس میں لفظ استعمال کیا اسپرچل ڈیموکریسی، یعنی یہ کہ اس دور میں جو سیاسی نظام بھی وہ چاہتے ہیں اس کے اندر بھی دو ایلیمنٹ لازمن شامل ہوں گے، ایک ڈیموکریسی اور ایک اسپرچل. یہ ایلیمنٹ دونوں مل کر در حقیقت اس ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں کہ جو جس کی آج نوع انسانی سب سے بڑھ کر احتیاج محسوس کر رہی ہے. ایک اور جملہ سنیے، چونکہ یہ ارشاد احمد حقانی صاحب کے مباحث سے بھی متعلق ہے اور علامہ اقبال کے مباحث سے بھی. علامہ اقبال نے یہ جو پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت کا معاملہ ختم ہوا اور ایک نیا نظام، ایک نیشنلسٹ قسم کا ایک نظریہ جو ہے اختیار کیا گیا ترکی میں، اب اس کے بارے میں تبصرہ سنیے. دی ٹروتھ از دیٹ دی ٹرکش نیشنلسٹ ایسیمیلیٹڈ دی آئیڈیا آف دی سیپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ فرام دی ہسٹری آف یورپین پولیٹیکل آئیڈیاز. یہ تبصرہ ہے علامہ اقبال کا. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ان ترک بھائیوں نے جنہوں نے نیشنلزم کی رائے اختیار کی ہے، انہوں نے چرچ اور اسٹیٹ، ریاست اور مذہب، ان دونوں کی علیحدگی کا تصور مغربی جو نظریات ہیں اور ان کے جو تصورات تھے ان سے اخذ کیا ہے. اور اس میں پھر آگے چل کے وہ فرماتے ہیں، میں زیادہ آپ کو برڈن نہیں کرنا چاہتا ان حوالوں سے. دی نیشنلسٹک تھیوری آف اسٹیٹ دیئر فور از مس لیڈنگ ان ایز مچ ایز اٹ سجیسٹ اے ڈوئلزم وچ ڈز ناٹ ایگزٹ ان اسلام. یہ نظریہ جو ہے قوم پرستانہ ایک تصور اور اس کی بنیاد پر ریاست کی تشکیل یا ریاست کا اس کے اوپر تعمیر کرنا، وہ فرما رہے ہیں کہ اس کی بنیاد میں وہ سنویت کار فرما ہے جس کا اسلام میں کوئی وجود نہیں، ریاست علیحدہ. اب دیکھیے جہاں تک اشعار کا تعلق ہے، کہہ دیا جا سکتا ہے کہ یہ تو عوام کے لیے تھے، جذبہ پیدا کرنے کے لیے تھے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. لیکن یہ کہ علامہ اقبال کے فکر کو جب بھی کبھی اس پر گفتگو ہوگی تو اس کے حوالے سے تو اہم ترین چیز جو ہے وہ ان کے خطبات ہیں. اس میں تو سمپل پروز ہے، اس میں کوئی جذباتیت کا پہلو نہیں ہے. جو بھی ان کا فکر اور فلسفہ ہے وہ سب سے زیادہ نمایاں ہو کر تو یہاں آ رہا ہے. اب اس علامہ اقبال کی طرف سیکولرزم کی نسبت کر دینا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے. اور ہماری عدلیہ میں جو ایک بہت بڑے منصف کی حیثیت سے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، وہ اگر اپنے باپ کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت ہی قابل افسوس بات ہے. انہوں نے سیکولرزم کے ساتھ جو ہے آئیڈیل کا لفظ ایڈ کر کے اب اپنا ایک فلسفہ بنائیں، اپنی ایک اصطلاح انہوں نے وضع کی ہے. ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ نئی اصطلاح وضع کریں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، ان کے لیے موقع ہے، وہ آئیں. لیکن علامہ اقبال کی طرف اسے منسوب کرنا، یہ ہے در حقیقت بہت بڑی ناانصافی اور بہت بڑی زیادتی. بلکہ علامہ اقبال نے ترکی میں جب یہ دو نقطہ نظر پیدا ہوئے تو جو اسلام پسند نقطہ نظر کا سب سے بڑا نمائندہ شخص تھا سعید حلیم پاشا، ان کا ایک جملہ نقل کیا ہے جس میں کہ اس نیشنلزم کی تردید اس طرح کی ہے، بڑے پیارے انداز میں، اور اس طرح کی ہے کہ خود علامہ اقبال گویا کہ اس تنقید کی تائید کر رہے ہیں. فرما رہے ہیں کہ ماڈرن کلچر بیسڈ ایز اٹ از آن نیشنل ایگوئزم اکارڈنگ ٹو دس کیم سائٹڈ رائٹر، یعنی سعید حلیم پاشا، از اونلی اندر فارم آف باربرزم. کہ یہ جو بربریت قدیمہ ہوتی تھی، وہ ایک بادشاہ ہے جابر اور بہت بڑی بربریت اور وحشت اور ظلم اس نے پھیلا دیا دنیا میں، آج کی نیشنلزم اور اس کی بنیاد پر بننے والا نظام بھی در حقیقت ایک باربرک نظام ہے، یہ بھی اسی کا ایک ظہور ہے. فرق صرف یہ ہے کہ وہاں کوئی فرد ہوتا تھا بربریت کا جو اصل میں منبع اور سرچشمہ بنتا تھا، یہاں ایک قوم بن جاتی ہے. اور میں حیران ہوں یہ جملہ جو ہے سعید حلیم پاشا کا رحمہ اللہ، اس جملے سے ان کی عظمت، ان کی فکر کی جو بلندی ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے. اس جملے کا ظہور ہو گیا یورپ ہی کے اندر کچھ ہی سالوں کے بعد، جبکہ جرمن نیشنلزم نے وہ بربریت دکھائی ہے دنیا کو. اور کس طرح وحشت کا دور آیا ہے جنگ عظیم دوم کے دور میں، وہ کیا تھا؟ وہ در حقیقت وہ ایگوئزم، نیشنلسٹک ایگوئزم، جیسے ایک شخص کے اندر اپنا تکبر اور اپنی عظمت کا احساس بڑھتا چلا جاتا ہے تو وہ نوع انسانی کے لیے اور ان کے حقوق کو پامال کرنے کے لیے وہ میدان میں آ جاتا ہے. اسی طریقے سے قوم کے اندر اگر اپنی بالا تری اور اپنی عظمت اور اپنی افضلیت کا کوئی تصور جو ہے خناس سماج آئے تو ظاہر بات ہے کہ ایک فرد کی بربریت کے مقابلے میں ایک قوم کی بربریت جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوگی. تو یہ ہے سعید حلیم پاشا کا جملہ جس کی تائید کر رہے ہیں علامہ اقبال. البتہ ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ جسٹس جاوید اقبال صاحب نے کچھ بڑے بنیادی اصولوں کا ذکر کیا ہے، اگرچہ تقریر میں وہ پوری بات تو نہیں کہہ سکے، اس میں وہ صرف انسانی مساوات اور انسان کی بنیاد پر معاملہ کرنا اور انسانیت کی خدمت اور بین الانسانی ایک اجتماع کی شکل پیدا کرنا، تو واقعہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے بھی اپنے اس لیکچر میں بھی تین جگہ الفاظ استعمال کیے ہیں، میں حیران ہوا پورے لیکچر میں. اکویلٹی، سولیڈیلٹی اینڈ فریڈم آف مین، یہ تین الفاظ یہ تین جگہ آئے ہیں علامہ اقبال کے لیکچر میں، کہ انسانوں کی مساوات، انسانوں کے اندر ایک اجتماعیت اتحاد اور انسانوں کی آزادی، یہی تین الفاظ میں نے سیرت النبی کے سلسلے میں بارہا بیان کیے ہیں کہ ذرا سے فرق کے ساتھ ایچ جی ویلز نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا ٹریبیوٹ پے کیا ہے، حالانکہ اس شخص نے بعض اعتبارات سے حضور کی شخصیت پر بڑے رقیق حملے کیے ہیں، لیکن یہ کہ ایک جگہ کر آ کر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی کی عظمت سے مبہوت ہو کر بالکل گھٹنے ٹیک کر گویا کہ اقرار کرنے پر مجبور اپنے آپ کو پا رہا ہے. یہ کیفیت ایچ جی ویلز کی ہے جب خطبہ حجۃ الوداع وہ نقل کرتا ہے کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم من تراب. کسی کو کوئی فضیلت کسی انسان کو دوسرے پر نہیں ہے سوائے تقوی کے، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. تم سب کے سب بنو آدم ہو اور آدم تو مٹی سے بنے تھے. یہ پورا خطبہ وہ نقل کرتا ہے اور اس نے الفاظ کہے ہیں کہ یہ ماننا پڑتا ہے. اب وہاں اس کے الفاظ کیا ہیں؟ ہیومن فریڈم، فریٹرنیٹی اینڈ ایکویلٹی، حریت انسانی، مساوات انسانی اور اخوت انسانی، یہ تین الفاظ ہیں. تو اخوت ہی کو یہاں پر اگر لائیں گے تو غالباً علامہ اقبال سولیڈیریٹی استعمال کر رہے ہیں. اخوت کہتے ہیں جسے بندھ جائیں ایک رشتے کے اندر، رشتہ اخوت کے اندر بندھ جائیں لوگ. تو یہ تین بڑی بیسک ویلیوز ہیں، یہی تین الفاظ ہیں جہاں تک میری یادداشت جو ہے ساتھ دے رہی ہے. علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، قائد اعظم نے بھی یہ کہا تھا کہ ہمیں پاکستان کیوں چاہیے؟ ہمیں پاکستان چاہیے تاکہ اس عہد حاضر میں، ذرا نوٹ کیجئے میری آج کی گفتگو کے حوالے سے بھی، عہد حاضر میں اسلامی ریاست. تو قائد اعظم نے یہ فرمایا تھا کہ ہمیں پاکستان اس لیے چاہیے کہ عہد حاضر میں اسلام کے اخوت، اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر سکے. اب یہاں قائد اعظم کے جملے میں اسلام کے، یہ ہے الفاظ کے جس کو نوٹ کرنا چاہیے، اس لیے کہ واقعہ یہ کہ ان تینوں کو اگر آپ مجرد شکل میں لیں گے، ایبسٹریکٹ فارم میں لیں گے، یہ تینوں ویلیوز ایسی ہیں، اخوت ہو، مساوات ہو اور حریت ہو، کوئی شخص بھی ان سے انکار نہیں کر سکتا. کوئی بڑے سے بڑا کمیونسٹ انکار نہیں کر سکتا، کوئی بڑے سے بڑا مادہ پرست انکار نہیں کر سکتا، کوئی بڑے سے بڑا روحانیت کا قائل انکار نہیں کر سکتا، کوئی بڑے سے بڑا مذہبی آرتھوڈاکس انکار نہیں کر سکتا. یہ تو یوں سمجھیے کہ انسان کی ایک متاع ہے عمومی، یہ وہ ویلیوز ہیں جن کو ریئلائز کرنے کے لیے، جنہیں حاصل کرنے کے لیے نو انسانی زور لگاتی ہے. لیکن ان کو جب مجرد آپ لیں گے تو ان کا مفہوم کوئی نہیں ہے. کس نظام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ حریت تو مادر پدر آزاد حریت بھی ہو سکتی ہے، مجھے آزادی ہونی چاہیے کہ برہنہ میں بالکل مادر ذات برہنہ چلوں، یہ بھی حریت ہے، آزادی ہے. اور یہ حریت یورپ میں پہنچی یہاں تک کہ ہمیں حق حاصل ہے. کیوں مجبور ہمیں کیا جاتا کہ ہم لباس پہنے؟ کیوں نہیں ہم مادر ذات برہنہ ہو کر باہر آ سکتے؟ حریت یہ بھی ہے کہ دو مردوں کی شادی کو آپ الاؤ کیجئے کہ وہ میاں بیوی کی حیثیت سے رہے، حریت ہے. یہ حریت آج ویسٹ میں موجود ہے، لیکن کیا اسلام ایسی حریت کی اجازت دے گا؟ یہاں تو وہ بات ہے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ایک اللہ کے سامنے جھک جاؤ باقی سب سے آزاد ہو جاؤ، یہ ہے اصل میں حریت کا. تو ہمارے ہاں ہر ٹرم کوالیفائی ہوگی. اسی لیے قائد اعظم کے اس جملے میں اسلام کے اصول حریت و قوت و مساوات، یہ یقیناً اس کے ساتھ بات معین ہوگی. اسلام نے مساوات، ایک مساوات ہوا ہے جس کا کمیونزم علمبردار ہے، کیا قائد اعظم اس کے قائل تھے؟ وہ جبری معاشی مساوات جو ویسے بھی کبھی دنیا میں نہ حاصل ہو سکی ہے نہ ہو سکتی ہے، لیکن کیا اس کا تصور آپ لے کر آ رہے ہیں؟ تو مساوات کا ہمارا ایک تصور ہے، حریت کا ہمارا ایک تصور ہے، اخوت کا اور فریٹرنیٹی کا اور باہمی محبت کا ہمارا ایک تصور ہے. ان تمام چیزوں کو اسلام کے نظام کے اندر ہم نے جس طریقے سے ہم کون اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طور سے انکارپوریٹ کیا ہے, مربوط کیا ہے, یہ ہے اصل شے کہ جس کو ہم ریئلائز کرنا چاہتے ہیں. باقی اس میں کوئی شک نہیں. واقعہ یہ ہے کہ اس سے اعلیٰ ترین نمونہ ان تینوں چیزوں کی تحصیل کا, ان تینوں ہائر ویلیوز کی ریئلائزیشن کا جو اسلام نے دیا ہے, اس سے اعلیٰ تر نمونے کا امکان ممکن نہیں. علامہ اقبال نے صحیح کہا ہے, ان تینوں اصولوں کو ذہن میں رکھ کر دیکھیے کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو, زاں کہ از خاکش برویت آرزو, یاز نور مصطفیٰ اورا بہاس, یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است. یہ نوع انسانی جو ہے انہی تین ویلیوز کو ریئلائز کرنے کے لیے, انہی تین اقدار کو بالفعل نظام زندگی کے اندر برپا کرنے کے لیے, قائم اور رائج کرنے کے لیے نوع انسانی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے. جو کچھ اب تک ملا ہے وہ کہتے ہیں علامہ اقبال وہ نور مصطفیٰ سے استفادہ ہے. وہ چیزیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 برس دی تھیں, جو بھی کچھ جھولی میں ہے نوع انسانی کے, وہ انسان مشرق کا ہو یا مغرب کا ہو, جو صحیح شے بھی اب تک اس کے جھولی میں تم پاؤ گے, یاز نور مصطفیٰ اورا بہاس, کوئی چمک ہے اگر کہیں, کوئی روشنی ہے تو وہ نور مصطفیٰ سے مستعار اور مستفاد ہے. اور یا پھر یہ کہ انسان ابھی ٹھوکرے کھاتا ہوا ادھر بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے جدھر کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا تھا. جس کے لیے میں ایک دشمن رسول ایچ جی ویلز کا جملہ آپ کے سامنے سنا چکا ہوں بارہا, کہ وہ کہتا ہے کہ یہ ماننا پڑتا ہے کہ ان تینوں اصولوں پر محمد سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم واز تو بہت کہے گئے, سرمنز آن ہیومن فریٹرنیٹی اینڈ فریڈم اینڈ اکویلٹی, بہت سرمنز کہے گئے. عیسائی ہونے کے باوجود کہتا ہے کہ جیزوز آف نظارت کے ہاں مسیح ناصری حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ہاں بھی واز تو بہت ہیں, لیکن یہ مانے بغیر چارہ نہیں ہے کہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ان اصولوں پر بالفعل ایک معاشرہ قائم کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے ٹریبیوٹ. الفضل ما شہدت به الاعداء, اصل فضیلت وہ ہے جس کا دشمن اقرار کرے. اسی لیے میں بار بار کہا کرتا ہوں اس نے نہایت رقیق حملے کیے ہیں حضور کی ذات پر, لیکن یہ بات ماننے پر مجبور ہے. تو ہمیں اصل میں دیکھنا یہ چاہیے, ہمیں اپنے ہاں, چاہے اسے بیکورڈ لکنگ کہا جائے چاہے فارورڈ لکنگ کہا جائے, میں تو کہتا ہوں فارورڈ ٹورڈز قرآن, بڑھو آگے قرآن کی طرف. نو انسانی بھی بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے محمد کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم, بس وہ بے یقینی جو ہے راستے میں رکاوٹ ڈال دیتی ہے. یقین اگر پیدا ہو جائے محمد الرسول اللہ کی رسالت پر صلی اللہ علیہ وسلم تو راستہ کھلا ہوگا, آگے بڑھو. حضرت علی ہو, حضرت عمر ہو, حضرت ابو بکر ہو, حضرت عثمان ہو, اور سب سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ, یہ تو در حقیقت وہاں کھڑے ہیں جہاں ہماری معراج ہے, جہاں تک ہمیں جانا ہے. ان کی طرف دیکھنا کسی درجے میں بھی بیکورڈ لکنگ نہیں ہے, اگرچہ ان کے اس جملے کی ایک اچھی تعویل بھی ہے. وہ تعویل بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں, اور وہ تعویل یہ ہے کہ, اور یہ مفہوم ان کا غالباً ہے, میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ بھی انصاف کیا جانا چاہیے, کہ یہ تصور جو پیدا ہو گیا ہے کہ اسی معیار کی شخصیتیں آئیں گی تو کام بنے گا, یہ بھی ہمارے ذہن میں ایک پیسیمسٹک انداز جو ہے اس طریقے سے پیدا ہو جاتا ہے کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار کی شخصیت نہ ہو کام کیسے کرے, ابو بکر و عمر جیسی شخصیتیں اور علی اور عثمان جیسی شخصیتیں نہ ہوں تو اب وہ کیسے وہ کام دوبارہ ہو سکتا ہے. اس پہلو سے اگر انہوں نے بات کہی ہے تو صحیح کہی ہے. اب جیسے بھی کچھ ہم ہیں, ہمیں کوشش کرنی, آگے بڑھنا ہے. بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہم اوس, اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیس. یہ اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ ہمیں جو ہے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب چونکہ, اور یہ تو سب مانتے ہیں, اس معیار کی شخصیتیں تو نہیں آ سکتی, نہ تو اب کوئی نبی آئے گا اور نہ نبی کے تربیت دیے ہوئے صحابہ کرام کے معیار کی شخصیتیں اب وجود میں آ سکتی ہیں. لیکن اس کے باوجود ہمیں آگے بڑھنا ہے, ہمیں ان معیارات کو حاصل کرنے کی سر توڑ کوشش کرنی ہے. اور یہ ملک بھی ہم نے اسی مقصد کے لیے حاصل کیا تھا, جیسے کہ قائد اعظم کا جملہ میں نے آپ کو بتایا کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ ہم پیش کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. میں اسی پر اس وقت تو اپنی گفتگو کا یہ حصہ ختم کر رہا ہوں, ویسے تو ان موضوعات پر باتیں ہوتی رہتی ہیں. اب آئیے جو اصل موضوع ہے, عہد حاضر کی اسلامی ریاست. اس کے ضمن میں میری کوشش یہ ہوگی کہ میں آج تفصیل میں نہ جاؤں, گن لیجئے دو باتیں تمہیدی ہیں, دو آخر میں ضمنی ہیں, چار ہیں اصل باتیں درمیان میں جو مجھے کہنی ہیں. اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں تاکہ میں بھی گنتا جاؤں اور وقت اپنی گھڑی کو بھی دیکھتا جاؤں, اور تفصیلات سے بچتے ہوئے ایک دفعہ یہ خاکہ میں آج چاہتا ہوں کہ ایک گھنٹے میں مکمل کر دوں، ایک بجے تک کے لیے آپ ذہن تیار رہیں. سب سے پہلی بات یہ دو تمہیدی باتیں ہیں، بہت اہم ہیں. شریعت میں معاملہ اصل جو ہے وہ حلال اور حرام کا ہے، شریعت میں نظام کا لفظ ہی موجود نہیں. یہ نظام کا لفظ بعد کی ہماری ایجاد ہے، شریعت میں نہیں، قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں. کوئی قرآن مجید کے اندر اسلام کا معاشی نظام، اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا معاشرتی نظام کہیں موجود نہیں. حدیث میں بھی کہیں ذخیرے کے اندر نہ یہ الفاظ ہیں نہ یہ چیپٹرز آپ کو ملیں گے. تو شریعت میں اصل شے کیا ہے؟ حلال اور حرام. اس کو ذہن میں رکھیے اچھی طریقے سے، شریعت کی بنیادی بحث یہ ہے. اور اس میں بھی جو ایک اور اس کی کرولری ہے وہ یہ ہے، اصول ذہن میں رکھ لیجئے، اصول یہ نہیں ہے کہ جس چیز کی حلت ثابت نہ کی جا سکے، جسے حلال ثابت نہ کیا جا سکے، وہ حرام ہے. اگر ایسا ہوتا تو حلال کا دائرہ محدود ہو جاتا، حرام کا دائرہ وسیع ہو جاتا. اصول کیا ہے؟ جس چیز کی حرمت ثابت نہ کی جا سکے وہ حلال ہے، وہ مباح ہے. اب کیا معلوم ہوا کہ جو حرام ہے اس کا دائرہ بہت محدود ہو گیا ہے، حلال کا دائرہ، مباح کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا. اس کو ایک اصول کو اس کے ساتھ اٹیچ کر لیجئے، اس کی بڑی جو ہے اس کا اہم تعلق ہے میری آج کی بحث کے ساتھ. یہ پہلی تمہید تو یہ ہے، اسلام کا معاملہ اصلا نظام سے نہیں ہے، شریعت کا اصلا حلال اور حرام سے. نمبر دو، حلال ہر وہ شے مباح اور حلال ہے جس کی کہ حرمت ثابت نہ کی جا سکے. دوسری بنیادی بات، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اسلام میں نظام نہیں ہے. یہی جو حلال اور حرام کے احکام ہیں، یوں سمجھیے یہ بنیادی اینٹیں ہیں، یہ وہ اینٹ گارا ہے جس سے آپ جوڑ کر یقیناً نظام بنا سکتے ہیں. یہ معاشرتی نظام ہوگا، یہ سیاسی نظام ہوگا. لہذا میں اس کو بنیادی طور پر غلط نہیں کہہ رہا، دو باتوں کو علیحدہ سمجھنا چاہیے کہ اصل شے ہے حلال اور حرام کا حکم، احکام، احکام شریعت. لیکن ان احکام کی بنیاد پر یقیناً نظام بھی وجود میں آتے ہیں، اگرچہ یہ بات ذہن میں رہے کہ جب ہم ان کو جوڑتے ہیں، انہی اینٹوں کو جوڑ کر کوئی شخص کسی ایک انداز سے کوئی عمارت بناتا ہے، کوئی انہی اینٹوں کو جوڑ کر کوئی شخص کسی اور پہلو کی عمارت بنا دیتا ہے. یہ جو ترتیب اس میں قائم کرنا ہے اور تقدیم و تاخیر، کون سی چیز اہم تر ہے، کون سی چیز ثانوی درجے میں ہے، کون سی مقدم ہے، کون سی مؤخر ہے، کون سی بنیادی ہے اور کون سی ثانوی ہے، ان چیزوں کے اندر یقیناً ہمارا ذہن لگتا ہے. لہذا ہمیں اپنے اس ذہن سے بنائے ہوئے نظام کے بارے میں اپنے ذہن کو کھلا رکھنا چاہیے کہ میں نے اب تک اگر یہ بات سمجھی تھی تو ہو سکتا ہے کوئی اور شخص جو ہے حلال اور حرام کے احکام کو انٹیکٹ رکھتے ہوئے اگر کوئی دوسرا اس کا نقشہ پیش کرتا ہے تو مجھے دماغ بند نہیں کر لینا چاہیے، ذہناً اس کے لیے آمادہ رہنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ ترتیب کے اندر مجھ سے غلطی ہو گئی ہو. لہذا معاشرتی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام، اس کے جو ڈھانچے بنیں گے اس میں جو چیز اٹرنل ہے، جو چیز طے ہے، وہ شریعت کے احکام ہیں. ان میں باہمی ربط و تعلق قائم کرنا، اس کے لیے بڑی گہری بصیرت کی ضرورت ہے، دین کا فلسفہ، دین کی حکمت. دو حکم ہیں، ان میں سے کون سا مؤخر ہے، کون سا مقدم ہے، دین کے اندر اصل علت کیا ہے، حکمت کیا ہے، فلاں حکم کی غرض و غایت کیا ہے. یہ پھر بڑا اس کے پیچھے یوں سمجھیے کہ جیسے ٹپ آف آئس برگ آپ کہتے ہیں کہ وہ جو بہت بڑا تودا سمندر میں وہ برف کا چل رہا ہے، اس کے اوپر جو نظر آ رہا ہے صرف وہ نہیں ہے، اگر اس کو دیکھیں گے تو جہاز ٹکرا دیں گے آپ اور وہ ہلاکت آ جائے گی. وہ جو ٹپ آف دی آئس برگ کے نیچے جو اصل آئس برگ ہے وہ بہت وسیع ہوتا ہے، اس کا بیس جو ہے بہت براڈ ہے اگرچہ نظر نہیں آ رہا. اسی طریقے سے یہ نظام بنانا جو ہے یہ ہر کہو مہ کا کام نہیں ہے. ہر شخص جو ہے وہ بیٹھ کر جو ہے جسے احکام معلوم ہو گئے وہ نظام بھی بنا لے، یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا جب تک کہ گہری انسائٹ جو ہے ان احکام کے اندر جو حکمت مزمر ہے وہ انسان کو حاصل نہ ہو. اور اس کے لیے ذہناً تیار رہنا چاہیے کہ میں نے اگر ایک بات سمجھی تھی تو ہو سکتا ہے کہ اس ترتیب کے اندر تقدیم و تاخیر میں مجھ سے غلطی ہو گئی. وہ کوئی ایک آتھر ہو، کوئی بھی مصنف ہے، کوئی مفکر ہے، وہ بات اس کی رہے گی، وہ یہ نہیں کہہ سکتا یہی اسلام ہے، اس کے سوا کوئی اور تعبیر ممکن نہیں. اس میں دوسری بات جو ہے، دوسری ضمنی بات میں، اب اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ذہن میں رکھیے، اجتماعی نظام کا جو معاملہ ہے اس کے چار لیولز ہیں. آئلی نظام، خاندانی نظام، اس لیے کہ خاندان یہ اکائی ہے معاشرے کی، یونٹ ہے. نمبر دو، معاشرتی نظام، وہ خاندان مل جل کر رہتے ہیں، معاشرہ وجود میں آتا ہے، اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ معاشرتی ویلیوز کیا ہے جنہیں ہمیں پروموٹ کرنا ہے، ہمارا کانسیپٹ کیا ہے، سوشل ایولز ہمارے نزدیک کیا ہے جنہیں ایریڈیکیٹ کرنا ہے، جن کا استحصال کرنا ہے، جنہیں ختم کرنا ہے. یہ ہر نظام کا اپنا جدا گانا ہوگا، ویلیوز علیحدہ ہوں گی، سوشل ویلیوز اور سوشل ایولز کا کانسیپٹ علیحدہ ہوگا. تیسری چیز ہے معاشی نظام، اور چوتھی چیز ہے سیاسی نظام. ٹاپ پر میں نے یہ ترتیب اس لیے بیان کی، سب سے بنیادی ہے آئلی نظام، اس کے بعد معاشرتی نظام، اس کے بعد معاشی نظام، اس کے بعد سیاسی نظام. اگر یہ بات ذہن میں آ گئی تو اب اس کے ساتھ ایک اور بات، یہ ابھی تمہید کا معاملہ چل رہا ہے. چونکہ آئلی معاملہ جو ہے، جب سے انسان ہے اس وقت سے یہ مسئلہ موجود ہے، یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں. آدم اور حوا میاں بیوی کی حیثیت سے جب ان کا معاملہ ہوا تبھی تو یہ نسل آگے چلی. لہذا ان میں آئلی نظام جو ہے قدیم ترین بھی ہے، اہم ترین بھی ہے، کہ بنیاد وہی ہے، جڑ وہی ہے. خشت اول چونے حد میں مار کج تا سنیا میر ود دیوار کج، وہیں ٹیڑ آ گئی تو پوری تعمیر اوپر کی جو ہے تین اور منزلیں جو ہیں سب کی سب کج ہو جائیں گی، اور وہ صحیح ہو تو سب درست ہونے کا امکان ہے، امید ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں تفصیلی احکام دیے گئے ہیں آئلی نظام کے بارے میں. آپ دیکھیے نکاح، طلاق، عدت اور رضاعت اور نہ معلوم کیا کیا کتنے احکام ہیں کہ جو آپ کو سورہ بقرہ کے اندر ملیں گے، مسلسل کئی رکوع، پھر سورہ نساء کے اندر تکرار ملے گی، سورہ مائدہ کے اندر، پھر آگے آپ چلیں گے سورہ طلاق موجود ہے پوری کی پوری اس موضوع کے اوپر. تو واقعہ یہ ہے کہ جہاں تک احکام کا تعلق ہے، چونکہ پہلی بات میری وہ تھی کہ شریعت میں اصل سے احکام ہے، آپ کو سب سے زیادہ تفصیلی احکام نظام اجتماعی سے متعلق جو ملیں گے وہ آئلی نظام سے متعلق ہے، اس لیے کہ بنیادی بھی یہی ہے اور قدیم ترین بھی. اس میں کوئی نیا پرابلم آج پیدا نہیں ہو گیا ہے. میاں بیوی کے حقوق اور اختیارات کا مسئلہ جتنے قدیم آدم علیہ السلام ہے اتنا ہی قدیم یہ مسئلہ بھی ہے، اس میں کوئی نئی ڈائمنشنز جو ہیں وہ ایڈ نہیں ہوئی ہیں. لہذا تفصیلی احکام اللہ تعالی نے دے دی. نمبر دو، معاشرتی ویلیوز. اب اگر آپ غور کریں سورہ نور، سورہ احزاب، سورہ نساء، یہ تین ہے درمیانی زمانے کی صورتیں، سن 5-6 یہ زمانہ نزول ہے ان کا، یہ سب کی سب بحث کرتی ہیں اسلام کے معاشرتی نظام سے، سوشل ویلیوز کیا ہے جنہیں پروموٹ کرنا ہے. اب ستر اور حجاب کے احکام اسی لیے آ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ ہے جس سے معاشرے کی اب ترتیب اور تدوین ہوگی. تبذیر اور اسراف کی مذمت آ رہی ہے، امانت اور دیانت کی تاکید آ رہی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے معاشرے کے اندر کیا چیزیں ہیں کہ جو ہمیں پروموٹ کرنی ہے. جو ضعیف طبقات ہیں، یتیم ہیں اور غریب ہیں، ان کے حقوق اور ان کے مسائل، اور اسی طریقے سے قانون وراثت، یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں اس معاشرتی نظام سے متعلق. تو معلوم ہوا کہ اس پر بھی قرآن مجید میں بڑی تفصیلی بحث ہے. نمبر تین، معاشی نظام کے بارے میں آپ کو اصول بھی ملیں گے اور احکام بھی ملیں گے. سود حرام ہے، فلاں معاملہ حرام ہے، معاشی معاملہ قرض کا ہو، لین دین کا ہو، تو طویل ترین آیت قرآن مجید کی جو ہے اس کے بارے میں موجود ہے. اس لیے کہ یہ چیزیں بھی وہ ہیں کہ جب سے انسان ہے، انسان کا پیٹ بھی ہے، انسان کا مسئلہ بھی ہے، اس کے وہ معاشی مسائل موجود ہیں، اگرچہ اس کے اندر ردے چڑھتے چلے گئے جب سے کہ کرنسی ایجاد ہوئی، اس میں بڑی پیچیدگیاں پیدا ہو گئیں، اور یہ جب سے پھر انڈسٹریل ریولوشن آیا اس میں ایک نئی ڈائمنشن ایڈ ہو گئی، سرمایہ اور محنت کے مابین کیا توازن ہو، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن یہ مسئلہ بھی پرانا ہے، یہ کوئی حادث مسئلہ نہیں ہے. لہذا اس کے بارے میں بھی آپ کو قرآن میں اصول بھی ملیں گے، احکام بھی ملیں گے. لیکن جو ٹاپ موسٹ لیول ہے اسلام کا، سیاسی نظام، یہ وہ چیز ہے جس پر میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید نے صرف اصول دیے ہیں، کوئی حکم نہیں دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سیاسی نظام کا معاملہ جو ٹاپ کا ہے، یہ ابھی ارتقائی مراحل طے کر رہا تھا. اس کے لیے اگر اسی وقت تھے انہیں، جیسے میں نے کئی دفعہ مثال دی ہے کہ چینیوں میں کبھی یہ رواج ہوتا تھا کہ بچیوں کے پیر میں وہ لوہے کا جوتا پہنا دیتے تھے کہ پاؤں بڑھنے نہ پائے، اس لیے کہ چھوٹا پاؤں ان کے ہاں نسوانی حسن کا ایک جز تھا. تو ظاہر بات ہے کہ جو لوہے کا جوتا پہنا دیں گے تو پاؤں کیسے بڑھے گا. اسی طریقے سے اگر سیاسی نظام کے ضمن میں بھی اس وقت فیصلہ کر دیا گیا ہوتا اور تفصیلی احکام دے دیے گئے ہوتے تو ارتقاء کا کوئی امکان نہ رہتا، آگے بڑھنے کی کوئی شکل جو ہے وہ موجود نہ رہتی. اس کے اندر اتنی الاسٹیسٹی رکھی گئی ہے، اس قدر اس کے اندر جو ہے گنجائشیں رکھی گئی ہیں کہ تمدن کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا چلا جائے. لہذا واقعہ یہ ہے کہ جو کبھی کہا تھا مرحوم اے کے بروہی نے، وہ بات غلط نہیں تھی کہ قرآن مجید نے کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں دیا ہے. ایک درجے میں وہ بات صحیح تھی، کوئی تفصیلی ڈھانچہ ریاست کا اسلام نے نہیں دیا ہے، بلکہ کچھ اصول دیے ہیں. فنڈامنٹلز دیے ہیں، ان فنڈامنٹلز کو اگر انٹیکٹ رکھا جائے تو جو بھی آپ کا ارتقاء ہے، جو بھی آپ آگے بڑھ رہے ہیں، تمدن کے اندر جو ترقی ہو رہی ہے، تو جیسے مادی ترقی جو ہے وہ کسی کی میراث نہیں ہے، ہم یہ کہہ کر کہ چونکہ مشین فلاں نے ایجاد کی ہے، عیسائی نے ایجاد کی ہے یا یورپین نے ایجاد کی ہے تو ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، یہ تو ترقی ہے، جیسے مادی ترقی، ٹیکنالوجی کی ترقی، یہ پوری نوع انسانی کی مشترک میراث ہے. الحکمت و دولت المومن، اسی کے ذیل میں یہ بھی آئے گا کہ یہ جو ترقی ہوئی ہے عمرانی میدان کے اندر، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں وہ سب کی سب جو ہے مستفاد ہے نور مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن چلیے اس موضوع کو اس وقت وہاں سے علیحدہ رکھتے ہوئے بھی یہ بات جان لیجئے کہ اس کے اندر گروتھ کی پوری گنجائش رکھی گئی، کوئی ڈھانچہ، کوئی تفصیلی خاکہ اسلامی ریاست کا نہیں دیا گیا، اس میں صرف اصول دینے پر اکتفا کی گئی. یہ دو تمہیدی باتیں تھیں، ان سے اب آئیے اب چار باتیں جو فنڈامنٹل ہیں اسلامی ریاست کے. اصول اربع، اصل اول، حاکمیت صرف اللہ کی. حاکم کا لفظ غیر اللہ کے لیے حقیقتاً استعمال کرنا شرک ہے، صرف استعمال ہو سکتا ہے مجازن. دہلی کا حاکم تھا، فلاں کا حاکم تھا، یہ اگر لفظ ہم استعمال کر لیتے مجازن تو جائز ہے، لیکن یہ کہ حقیقتاً استعمال کر لینا شرک ہے. اس لیے کہ حاکمیت سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کے لیے نہیں. اب اس کے لیے آپ چاہیں تو قرآن مجید کے اندر الا لہ الخلق والامر، وہی پیدا کرنے والا، اسی کو حق حاصل ہے کہ وہ حکم دے، جس نے پیدا کیا اسی کا حق ہے کہ امر کر. یا یہ کہ ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبد الا اياه ذلک الدین القیم، حکم دینے کا اختیار مطلق، کیا کرو کیا نہ کرو، اوامر و نواہی کا اختیار مطلق صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس نے یہ حکم دیا ہے کہ تم سوائے اس کے کسی اور کی بندگی نہیں کرو گے. اور یہی دین قیم ہے، یہی جڑ ہے دین، ہمارا دین توحید ہی تو ہے اصل میں، لہذا اس کی اصل رسول یہ ہے. اور سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف میں یہ جو جوڑے ہیں حکمت قرآنی کے، دو بڑے خزانے عین وسط میں قرآن مجید کے جو رکھ دیے گئے ہیں دو نگینوں کی طرح، اس میں سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت جو کہ واقعہ یہ ہے کہ توحید کا بہت بڑا خزانہ ہے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. بڑی عظیم آیت ہے یہ. اب میں ادھر جانا نہیں چاہتا اس وقت، پھر کبھی صحیح، لیکن یہ کہ اس میں آپ دیکھیے درمیان میں کیا چیز آئی، لم يكن له شريك في الملك، پہلے ہے حمد، قل الحمد لله، تحمید سے شروع ہو کر تکبیر پر ختم ہوئی، کبِّرْهُ تَكْبِيرًا، یہ مثبت چیزیں ہیں توحید کی. درمیان میں تین چیزیں نفی میں لائی گئیں، لم یکن لہ ولد، اس کا کوئی بیٹا نہیں، ولم یکن لہ شریک فی الملک، ولم یکن لہ ولی من الذل، یہ تین قسم کی وہ شرک کی اقسام ہے جن کی نفی کی گئی ہے. اور اس میں بھی جو انتہائی مرکزی ہے وہ کیا ہے، وہ سیاسی شرک ہے کہ حاکمیت میں خدا کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا جائے، کوئی شریک نہیں ہے اس کا ملک میں، اختیار میں، حکومت میں. اسی کو فرمایا سورہ کہف میں، لا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار. اور چونکہ علامہ اقبال کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو نوٹ کر لیجئے، وہ شعر سب کو ہی یاد ہوگا میں سمجھتا ہوں جو یہاں ہے، اس سے زیادہ صحیح اور گمبھیر تعبیر ایک شعر کی شکل میں ہو نہیں سکتی. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری. یہ شرک کا وہ تصور، انسانی حاکمیت کسی شکل میں ہو یہ بت پرستی ہے، یہ اس دور کے نئے لات و منات ہیں. حاکمیت انسانی جو ہے، ہیومن سوورنٹی کا کانسیپٹ جو ہے، اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے. تو بتانے آزری، وہ ایک فرد کی ہو، وہ ایک قبیلے کی ہو، وہ پورے عوام کی ہو، وہ پاپولر سوورنٹی ہو، جتنی سوورنٹیز ہوں گی ما سوا اللہ، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری. حسر کے اسلوب اس دونوں مصروں کے اندر دیکھیے کس فساد اور بلاغت کے ساتھ آئے ہیں. اور نفین بھی واضح کر دیا، ڈیوائن سوورنٹی کے کانسیپٹ سے ہٹ کر جدھر بھی جاؤ گے وہ شرک ہی شرک ہے، وہ بت ہیں جو تم نے تراش لیے. اس کے بالمقابل انسان کے لیے کیا ہے، خلافت. وائس ریجنسی یا وائس جیرنسی، یہ دو الفاظ ہیں، زیادہ میں ان کی بحث میں نہیں جانا چاہتا، مفہوم ایک ہی ہے. وائس رائے جو ہوتا تھا ہمارے ہاں، ہمارے بہت قریب ہے. حاکم اصل میں کون تھا انگریزی دور میں، جو بھی بادشاہ یا ملکہ تخت انگلستان پر بیٹھی ہوئی ہے وہ تھا سوورن، سوورنٹی اس کی تھی، وائس رائے سوورن نہیں تھا. ہاں ایک ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی اس کی طرف سے تھی وائس رائے کے پاس، وہ معاملات کو یہیں پر بیٹھ کر طے کرتا تھا آن بہاف آف ہز میجسٹی اور ہر میجسٹیز گورنمنٹ، اس کا فیصلہ ہوتا تھا، تو اصل حاکمیت اس کی، اور یہاں پر وائس جیرنسی یا وائس ریجنسی جو ہے وہ اس وائس رائے کی جو یہاں اس کے نمائندے کی حیثیت سے حکومت کر رہا ہے. یہ ہے خلافت کا تصور. اب میں حیران ہوتا ہوں، یا تو یہ کہ میں کہتا یہ کہ شاید وہ خطابت کی روانی کے اندر کہہ گئے، لیکن جسٹس جاوید اقبال صاحب کا فقرہ میں پڑھ کر حیران ہو گیا کہ وہ علامہ اقبال کے بارے میں فرماتے ہیں، اور یہ الفاظ میں جو روزنامہ جنگ میں شائع ہوئی ہے ان کی تقریر اس سے میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. ان کی نگاہ میں یہ علامہ اقبال کے بارے میں کہہ رہے ہیں، جدید مسلم ریاست کا تصور تھا، تاریخی طور پر جو مسلم ریاست ہے وہ تصور نہیں ان کے سامنے تھا، وہ خلافت یا امارت یا امامت یا بادشاہت یا سلطانیت، یہ وہ نقشہ ہے جو اسلام کی تاریخ میں ہمیں ملتا ہے. ان میں سے کسی کے ساتھ ان کی وابستگی نہیں تھی. کوئی ضمانت نہیں ہے کہ کہیں کوئی خطا نہیں ہو جائے گی، غلطی ہو جائے گی، خطا ہو جائے گی، لیکن یہاں تو انہوں نے بسم اللہ لفظ خلافت سے کی. کیا علامہ اقبال کے تصور کو خلافت کے تصور سے اس طرح کاٹ دینا، علامہ کی طرف کس رائے کو منسوخ کرنا؟ واقعہ یہ کہ پھر میں کہوں گا کہ بہت بڑی ناانصافی ہے، بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑا مغالطہ ہے. اس لیے اگرچہ میں نے کوشش کی کہ میں اس جملے کی کوئی تاویل کروں، ایک تاویل تو میری میں نے یہ کوشش کی کہ میں سمجھوں کہ شاید یہ زور خطابت میں کہہ گئے، لیکن اس کی نفی یہ ہو گئی کہ پہلا لفظ وہ استعمال کیا. خلافت کی نفی سے دوبارہ شروع ہوئی کہ علامہ اقبال کو نہ خلافت سے کوئی تعلق، نہ امارت سے، نہ امامت سے، نہ بادشاہت سے، نہ سلطانیت سے، ان سے کوئی تصور ان کا نہیں ہے اسلام کی تاریخ. پھر میں نے یہ سوچا کہ شاید یہاں مراد جو ہے خلافت سے خلافت بنو عباس ہو، خلافت بنو امیہ ہو، لفظ خلافت تو وہاں بھی ایڈ ہوتا ہے، لیکن اس کی نفی اس سے ہو رہی ہے کہ وہ اسلام کی تاریخ کہہ رہے ہیں. اسلام کی تاریخ کا تو پہلا قدم خلافت راشدہ ہے، تو کیسے اس کو اس میں سے نکال دیں گے؟ اسلام کی تاریخ یا بعد کی تاریخ کہتے، خلافت راشدہ کے بعد کے زمانے میں جو تصورات رہے خلافت کے نام سے رہے ہیں، ان سے وہ اعلان بیزاری کرتے، اظہار برات کرتے، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا. لیکن واقعہ یہ کہ یہ الفاظ جو ہیں جس نہج سے آئے ہیں اور نقل ہوئے ہیں وہ بہت بڑا مغالطہ ان کے اندر مثمر ہے، بلکہ صرف مغالطہ نہیں ہے، اس کے اندر مغالطہ آمیزی شامل ہے، مغالطہ پیدا کرنا شامل ہے. اب آپ ذرا غور کریں، علامہ اقبال جو فرماتے ہیں، تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے مانگ کر اسلاف کا قلب و جگر. وہ تو مسلمان کو یہ پیغام دے رہے ہیں، وہ اسلاف کا قلب و جگر لاؤ، وہ قربانیاں کرنے کا مادہ پیدا کرو، وہ ہمت پیدا کرو، وہ سرفروشی پیدا کرو، وہ جانفشانی پیدا کرو جو تمہارے اسلاف میں تھی، صحابہ کرام میں تھی، محمد الرسول اللہ والذین معہ، انہوں نے جو نظام قائم کیا. تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے مانگ کر اسلاف کا قلب و جگر. اس طرح کی ہمت، اس طرح کا ارادہ، وہ عظیمت تمہیں درکار ہے تاکہ دنیا میں دوبارہ خلافت کا نظام قائم ہو. یہیں پر ایک جگہ انہوں نے کہا ہے مصطفیٰ کمال سے خطاب کرتے ہوئے، لا دینی و لا تینی کس پھیر میں الجھا تو، دارو ہے غلاموں کا لا غالب الا ہو. یہ کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ یہ ترکوں نے اگر یہ معاملہ اختیار کیا ہے، ترکوں کے بارے میں یہ بھی کہا، چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا. ہاں ایک درجے میں انہوں نے ترکوں کے ایک فیصلے کو سراہا ہے، اس کی تصویب کی ہے. وہ فیصلہ جو ہے اس کا تعلق ہے، وہ بعد والے موضوع سے متعلق ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا اصل ثانی میں، کہ انہوں نے ایک پرسن کی بجائے ایک پارلیمنٹ کو اگر خلافت کا مقام دیا ہے تو یہ ہے ایک اجتہادی معاملہ. لیکن خلافت، اسینشل خلافت، اس کا کانسیپٹ کہ اصل میں حاکمیت خداوندی کا، یہ منطقی نتیجہ ہے. جب حاکمیت انسان کے ہاتھ سے نکل گئی تو پھر انسان کے پاس کیا ہے؟ انسان کے پاس خلافت ہے. یہ ہے گویا کہ سب سے پہلی فلسفیانہ بنیاد اسلامی ریاست کی، کہ یہاں حاکمیت اللہ کی ہے، انسانوں کی خلافت ہے. اصل ثانی یا دوسری بنیادی بات وہ یہ ہے کہ یہ خلافت عمومی یا خلافت عامہ ہے، یہ شخصی خلافت نہیں ہے. اس کا تعلق جو ہے، اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس کا تعلق ہے تمدنی ارتقاء اور ختم نبوت کے ساتھ. یہ تھوڑا سا میں واضح کرنا چاہوں گا اس بات کو. دیکھیے، جب نبی دنیا میں موجود ہوتا تھا تو خلافت اس کی ذات میں مرتکز تھی، اس لیے کہ وہ ذاتی نمائندہ تھا اللہ کا، وہ اپنی ذات میں نمائندہ، ہی از دی اسپوکس مین، وہ کہے گا اللہ کی طرف سے جو کہے گا. وما یطیع اللہ وما یطیع الرسول فقد اطاع اللہ،
وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اصل میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر یہ کہ وہ اطاعت کی جائے اس کی اللہ کے حکم سے۔ تو وہ شخصاً اب نمائندہ ہے اللہ کا، نبی جب موجود ہے دنیا کے اندر۔ اس کے لیے بہترین جو ہے سورہ صاد کی آیت ہے وہ نوٹ کر لیجئے، چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام نبی تھے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داؤد ہم نے تمہیں خلیفہ بنا دیا ہے زمین میں، لہذا اب فیصلے کیا کرو لوگوں کے مابین حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، اس میں کہیں تمہارا نفس یا نفسانیت شامل نہ ہو جائے، بلکہ یہ کہ حق کو دیکھو، عدل کو دیکھو، قسط کو دیکھو، اس کو پیش نظر فیصلے کرو۔ یہاں پر واحد کی ضمیر مخاطب ہے، یا داؤد انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اور اسی کو دیکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ مائدہ میں فرمایا، فاحکم بینہم بما انزل اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ پر ہم نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے، طویل آیت ہے، اس کا چھوٹا ٹکڑا میں اس وقت کوٹ کر رہا ہوں، اب آپ فیصلے کیجئے لوگوں کے درمیان اس قانون کے مطابق کے جو اللہ نے نازل فرمایا۔ یہ وہی رکوع ہے سورہ مائدہ کا جس میں کہ تین مرتبہ یہ الفاظ آئے، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، وہی فرمایا ہے نبی آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ تو نبی تو اپنی ذات میں خلیفہ ہے، اس کی شخصیت میں وہ سارا اختیار خلافت جو ہے وہ مرتکز ہے جب تک وہ بنفس نفیس دنیا میں موجود ہے۔ نمبر دو ذہن میں رکھیے، یہ بہت اہم باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں، بلکہ اس سے پہلے میں نے اس تفصیل سے ان چیزوں کو بیان نہیں کیا ہے۔ نمبر دو، نبی کے بعد اس کے جانشین، یہ ایک خلافت ہے، اگرچہ اس میں عمومی والا پہلو داخل ہے کہ اس میں خلیفہ جو ہے لوگوں کی مرضی سے، لوگوں کے اپنی پسند سے، لوگوں کے چناؤ سے، لوگوں کے مشورے سے وجود میں آتا ہے، لیکن یہ جو خلافت راشدہ، یا اس کے لیے اور صحیح تر اصطلاح ہے خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے منہاج پر خلافت، اس کی ایک بالکل امتیازی حیثیت ہے، اس کا معاملہ جو ہے بالکل خصوصی ہے۔ اس میں میں تفصیل سے عرض کر دوں کہ میں نے یہی بات ایک دفعہ کہہ دی تھی ایک انٹرویو میں، وہ چھپا تھا قومی ڈائجسٹ میں، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ خلافت راشدہ کا بعین ہی نظام نوٹ کیجئے گا، ایگزیکٹ ریپلیکا آف خلافت راشدہ، یہ دنیا میں دوبارہ قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ بات تھی جب وہ انٹرویو میں، تو خیر تفصیل میں تھی، پوسٹر شائع کیا برادرم ہمارے جو کرم فرما ہے مجیب الرحمان شامی صاحب، انہوں نے، تو اس میں میرا یہ جملہ بہت نمایاں کر دیا، تو میں بڑا گھبرایا تھا کہ جو عام آدمی جو اصل کتاب نہیں پڑھے گا، انٹرویو نہیں پڑھے گا، وہ اس جملے سے تو وہ بہت زیادہ میرے بارے میں جو ہے وہ رائے جو ہے غلط قائم کرے گا۔ بات اپنی جگہ صحیح تھی، اس لیے کہ وہ تو زمیمہ ہے، وہ خلافت راشدہ زمیمہ ہے دور نبوت کا، اس لیے کہ اس وقت وہ لوگ موجود تھے جن کی تربیت براہ راست نبی نے کی ہے، جن کا تزکیہ نبی نے کیا ہے، جن کے اندر سے ساری دنیاوی غلاظتیں نکالتی ہیں، اور پھر یہ کہ ان میں گریڈیشن ہے، ان میں درجہ بندی ہے، یہ بدری ہیں، یہ اصحاب شجرہ ہیں، یہ سابقون الاولون ہیں، یہ بعد کے ایمان لانے والے ہیں، یہ متبعین بحسان ہیں۔ اب یہ سارے درجات جو ہیں، یہ ظاہر بات ہے کہ یہ دو چیزیں، کہ تزکیہ ہوا کیا ہوا ہو خود نبی نے، اور نمبر دو کہ گریڈیشن یہ قائم ہو جائے، یہ دنیا میں اب دوبارہ کبھی نہیں آئے گی۔ اب تو نبوت ہی آئے تو نبوت کا زمیمہ آئے گا، معاذ اللہ، جب نبوت نہیں تو نبوت کا زمیمہ کیسے آ جائے گا؟ لہذا وہ بعین ہی نظام تو دنیا میں نہیں آ سکتا۔ نمبر دو یہ کہ وہ تھا ایک بیسیکلی ایک ٹرائبل سوسائٹی تھی، تو اس میں جو بھی ایلڈرز آف دی کلینز اور چیفز آف دی ٹرائبز جو سردار ہوتے تھے قبیلوں کے، وہ بیٹھ کر کوئی معاملہ کر لیتے تھے تو مشورے کا جو ہے روح جو ہے وہ پوری ہو جاتی تھی، اس کا تقاضا پورا ہو جاتا تھا۔ ایک ایک شخص سے بیلٹ کا سسٹم اور اس سے رائے لینا بے معنی تھا، ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہوتی، اس لیے کہ قبائلی نظام تھا۔ ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیے تو ایگزیکٹ ریپلیکا، اور وہ مقام، یہی وجہ ہے امت کے بہت بڑے حصے کے نزدیک، خلافت راشدہ کے دوران جو فیصلے ہوئے اور جن پر اجماع ہو گیا، وہ حجت ہے دین کے اندر، حجیت خلافت راشدہ، بعد میں کسی دور کے کسی فیصلے کو وہ حجیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ وہ جو فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، اور اسی طرح علیکم بسنتی وسنتی خلفائے راشدین المہدیین، تم پر لازم ہے میری سنت اور میرے خلفائے راشدین، ہدایت یافتہ جو ہے ان کی سنت، یہ ظاہر بات ہے کہ اب کسی اور کے لیے نہیں ہوگا۔ تو میں نے اسی لیے اس کو علیحدہ قائم کیا ہے کہ نبی کی خلافت وہ تو ایک شخص کے اندر منحصر ہے بربنائے نبوت، نبی کے جانشین خلافت راشدہ یا خلافت علی منہاج النبوت، اس میں ہمارا کانسیپٹ اور ہے، شیعہ کانسیپٹ اور ہے، ذہن میں رکھیے گا. اصل میں اہل تشیع اور ان کا جو پولیٹیکل تھاٹ ہے وہ خلافت کے قائل ہی نہیں ہے. وہ تو چونکہ لفظ خلافت ہمارے ہاں اتنا مستعمل ہے اس لیے انہوں نے اپنے کلمے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ الفاظ ایڈ کر دیے ہیں خلیفتہ بلا فصل، ورنہ در حقیقت ان کا تصور خلافت کا ہی نہیں، ان کا تصور امامت کا ہے. اور امامت جو ہے وہ ایک خاندان کی ہے اور امامت معصومہ ہے، امام کے ہوتے ہوئے کسی اور کو رائے دینے کا حق حاصل ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. معصوم کے ہوتے ہوئے غیر معصوم کی رائے کیا معنی رکھے گی؟ اور وہ ظاہر بات ہے کہ یہ تصور اس لیے اس کو علیحدہ رکھ دیجئے بالکل. یہ سارا جو میں گفتگو اس وقت کر رہا ہوں یہ سب کا سب سنی پولیٹیکل تھاٹ سے متعلق ہے، شیعہ معاملہ ہے علیحدہ. اس میں تو واقعہ یہ ہے کہ میں یہ عرض کر دوں کہ بہت بڑی بریک تھرو کی ہے علامہ خمینی صاحب نے، ورنہ جو اثنا عشری شیعہ ہیں ہمارے ہاں، ایک تو وہ ہے جن کے ہاں امامت اب بھی چلی آ رہی ہے، وہ آغا خانی اسماعیلی، ان کا امام اب بھی ہے، وہ معصوم ہے، جو چاہے کر دے، شریعت کے جس حکم کو چاہے ساقط کر دے، جو نیا حکم چاہے دے دے، جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے حرام کر دے، اسے اختیار حاصل ہے. اصل میں تو امامیہ وہ لوگ ہیں، یہ جو ہمارے ہاں ہیں اثنا عشری 12 اماموں کو ماننے والے، یا خوجے ہیں ان کے بھی غالباً 28 امام کے بعد ان کا بھی امام غائب ہے. تو جو غائب امام والے ہیں وہ ایک عجیب مخمصے میں مبتلا ہو گئے تھے کہ اب امام تو ہے نہیں، کریں کیا؟ اس لیے کہ ان کے پولیٹیکل تھاٹ میں جب امام موجود نہیں ہے تو کوئی اس کا قائم مقام تو ہو نہیں سکتا. تو واقعہ یہ ہے کہ بہت بڑا بریک تھرو کیا ہے خمینی صاحب نے، جو کتاب انہوں نے لکھی ولایت الفقیہ، اور نائب امامت کا تصور دے دیا کہ جب تک امام نہیں آتا نائب امام کی حیثیت سے کوئی شخص ہو سکتا ہے. اور ولایت الفقیہ جو بھی ایکسپرٹس ہیں ان اسلامک لا، شریعت کے ماہرین، گویا کہ ان کے ہاتھ میں اختیار حکومت ہونا چاہیے. تو یہ ایک علیحدہ گفتگو ہو جائے گی، اس وقت اس کو ہٹا دیجئے. میں نے اس سے یہ بیان کیا کہ جو ہمارا سنی پولیٹیکل تھاٹ ہے اس میں اب جو معاملہ ہے وہ خلافت جو ہے اب وہ کسی شخص واحد کی جاگیر نہیں ہے، وہ خلافت عامہ ہے، خلافت عمومی ہے. اہل ایمان سب کے سب جو ہیں ان کے پاس یہ خلافت کا اختیار موجود ہے. لہذا اب ہمارے ہاں اس میں ایک ایلیمنٹ ڈیموکریسی کا ایڈ ہو رہا ہے. اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جدید اصطلاحات کے حوالے سے جب میں بیان کروں اب تک کی اپنی بحث کو تو یوں بنے گی. پہلی بات میں نے عرض کی، اصل اول ڈیوائن سوورنٹی، اور یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر، اور جن لوگوں نے اس کے لیے محنتیں کی اور مشقتیں کی اللہ تعالیٰ انہیں اجر عطا فرمائے، میں خود بھی ان میں شامل ہوں. یہ دعا جو ہے میں اپنے آپ کو بھی دے رہا ہوں اس نوجوانی کے دور میں جبکہ وہ دستور کی مہمیں اس ملک میں چل رہی تھیں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام، اور اس میں یقیناً ان مہموں نے بہت بڑا پارٹ پلے کیا ہے قرارداد مقاصد کی منظوری میں. ٹھیک ہے، شخصی اعتبار سے مولانا شبیر احمد عثمانی اور ان کے رفقاء کا اس میں بہت بڑا دخل ہے رحمت اللہ علیہ و علیہم، لیکن یہ کہ عوامی سطح پر جو مطالبہ اس وقت اٹھا تھا اور جس انداز میں اٹھا تھا اس نے ایک بڑا فیصلہ کن پارٹ پلے کیا ہے. تو قرارداد مقاصد سے پہلی چیز طے ہو گئی ہمارے یہاں، سوورنٹی ریسٹ ود اللہ، یہ بات طے ہو گئی. اب جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے ڈیلیگیٹڈ ہے، اللہ کا دیا ہوا اختیار، جتنا بھی دیا ہے جہاں اس نے ہمیں اختیار دیا بس وہاں ہمارا اختیار ہے، جتنا اس نے دیا ہے اتنا ہی ہے، اس سے آگے نہیں. تو پہلا اصول تو یہ ہوا. ڈیوائن سوورنٹی کے مقابلے میں اب کیا آئی، وائس ریجنسی یا وائس جیرنسی. اس میں مولانا مودودی نے، واقعہ یہ ہے کہ یہ ان کا ایک احسان ہے، میں ان سے بہت سے معاملات میں شدید اختلاف رکھتا ہوں لیکن اس معاملے میں میں ان کی عظمت کا قائل ہوں. انہوں نے جدید اسلامی ریاست کو ڈیفائن کرنے میں دو ٹرمز ایجاد کی ہیں، جیسے کہ آئیڈیل سیکولرزم کی اصطلاح جو ہے، اور میں نے کہا کہ انہیں بھی حق پہنچتا ہے، جاوید اقبال صاحب کو وہ اس کی وضاحت کریں، تفصیل بیان کریں، فلسفی کی حیثیت سے سامنے آئے. تو ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے فکر کو واضح کرنے کے لیے جدید اصطلاحات وضع کریں. تو مولانا مودودی نے پہلی اصطلاح تو وضع کی ہے پاپولر وائس ریجنسی، کہ یہ در حقیقت جیسے پاپولر سوورنٹی، ڈیموکریسی جو ہے اس وقت دنیا کی وہ کیا ہے، پاپولر سوورنٹی. اب سوورنٹی کے مقابلے میں جب آیا تو لفظ آیا وائس جیرنسی، اور ادھر جو ہے نیچے اب آئے گا یہ پاپولر کے مقابلے میں لفظ پاپولر، کیونکہ وہی جو ایک خلافت عامہ کا تصور ہے، حاکمیت عوام نہیں، خلافت عوام، خلافت عامہ، خلافت عمومی، کہ یہ کسی شخص واحد کے میراث اور جاگیر نہیں ہے بلکہ یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں وہ اختیار خلافت موجود ہے، اور یہ اب اپنے میں سے جس کو چاہیں، یہ ان کی اپنی مرضی، اپنے طریقے سے کسی کے اندر وہ اپنی اس خلافت کے اس اختیار کو مرتکز کر دیں، اسے اپنا امیر بنا لیتے ہیں۔ وہ ہوتا ہے جیسے کہ حضرت ابو بکر نے تو فرمایا تھا اپنے بارے میں، چونکہ وہ تھے اس خلافت راشدہ کا ابتدائی مقام ہے ان کا، انہوں نے کہا انا خلیفۃ رسول اللہ، میں تو اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں۔ لیکن اب جو ان کے بعد ہوگا خلافت راشدہ کے بعد، وہ ہوگا یا تو خلیفۃ المسلمین یا امیر المومنین، یہ دو اصطلاحات اب چلیں گی، مسلمانوں کا خلیفہ، کہ جو خلافت مسلمانوں کے پاس تھی انہوں نے اپنے اختیار سے اپنے حق کو ایکسرسائز کرتے ہوئے کسی شخص کو معین کر لیا، یا اسی مرحلے میں وہ بات بھی آتی ہے جس کی کہ تائید کی ہے علامہ اقبال نے کہ یہ خلافت کسی ایک شخص کے اندر بھی مرتکز کی جا سکتی ہے جیسے کہ ہوئی، اور یہ خلافت کسی پارلیمنٹ میں، کسی ہاؤس میں، کسی کانگریس میں، لوگوں کے نمائندوں کی ایک ادارے کے اندر بھی اس خلافت کو جو ہے رکھا جا سکتا ہے، اور یہ یہاں تک اجتہاد جو کیا گیا ترکی میں علامہ اقبال نے اس کی تائید کی ہے، تصریح فرمائی ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے لیے ایک بڑا پیارا جملہ میں آپ کو اب ان کے لیکچر کا سنا رہا ہوں، وہی چھٹا خطبہ ششم ہے۔ دی ریپبلکن فارم آف گورنمنٹ، آپ ذرا ذہن میں رکھیے، دی ریپبلکن فارم آف گورنمنٹ از ناٹ اونلی تھورولی کنسسٹنٹ ود دی اسپرٹ آف اسلام بٹ ہیز آلسو بیکم اے نیسیسٹی ان ویو آف دی نیو فورسز دیٹ آر سیٹ فری ان دی ورلڈ آف اسلام۔ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ریپبلکن قسم کی حکومت، کہ لوگوں کے اختیار سے حکومت بنے، لوگوں کی رائے سے حکومت کا ڈھانچہ وجود میں آئے، نہ صرف یہ کہ یہ روح اسلام کے عین مطابق ہے، یہی ہے وہ بات جس کو کہ پاپولر وائس ایجنسی کے حوالے سے مولانا مودودی نے اس اصطلاح کے حوالے سے بیان کیا، اور علامہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو نئے اب قوتیں وجود میں آ رہی ہیں، اور جس کو میں تعبیر کروں گا کہ جو بھی سوشل ایولیوشن ہوا ہے، جو تمدنی ارتقا ہوا ہے، اس کے اعتبار سے اب یہ ضرورت ہے، یہ لازم ہے۔ یہی وہ بات ہے جو اقبال نے کہی ہے ابلیس کی مجلس شورا میں کہلوائی ہے، ابلیس یا ابلیس کے کسی ایجنٹ سے، کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود سے ناسو خود نگر۔ جب یہ دور آیا ہے کہ آدم کے اندر اپنے حقوق کا ایک خیال پیدا ہو گیا، احساس پیدا ہو گیا، شعور پیدا ہو گیا، اب وہ کسی فرد کے نیچے رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، جب یہ احساس، یہ ہے تمدنی ارتقا کا نتیجہ، تو جب یہ ہو گیا تو شیطان کو بھی یہ کرنا پڑا کہ انسانی حاکمیت کو ایک شخص کی بجائے اب کسی پارلیمنٹ کے اندر لے آئے، ورنہ تو چلے گی نہیں۔ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، وہ حاکمیت انسان، یہ ہے شرک۔ یہ شرک پہلے کیا تھا؟ بادشاہت کی شکل میں تھا، ایک شخص واحد سوورن ہے، اب ہم نے زمانے کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنی اسٹریٹجی بدل دی ہے۔ یہ شیطان اور اس کی مجلس شورا جو ہے اس کے اندر آ رہی ہے بات، کہ اب ہم نے خود یہ کیا ہے، اپنے ہاتھوں کیا ہے، ہم نے تو اسی شاہی کو جمہوری لباس پہنا دیا، وہی ہیومن جو سوورنٹی کا کانسیپٹ تھا وہ وہاں تھا، وہی یہاں موجود ہے۔ تو ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ تو آدم کے خود شناس و خود نگر ہونے کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اب خلافت بھی عمومی ہو جائے، وہ خلافت اب شخص واحد کی میراث نہ رہے، اس لیے کہ اصل اصول تو ہے سوورنٹی کے مقابلے میں واحدیرنسی، حاکمیت کی بجائے خلافت، خلافت فرد واحد کی، جو دور تھا اس میں فرد واحد بھی خلیفہ تھا، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اب ایک تو تمدنی ارتقاء کا تقاضا ہے، نمبر دو نبوت کا دروازہ بند ہو جانے کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ اب یہ خلافت جو ہے عمومی ہوگی۔ تو پھر جو دوبارہ یہ جملہ سنیے، دی ریپبلکن فارم آف گورنمنٹ از ناٹ اونلی تھورولی کنسسٹنٹ ود دی اسپرٹ آف اسلام بٹ ہیز آلسو بیکم اے نیسیسٹی ان ویو آف دی نیو فورسز دیٹ آر سیٹ فری ان دی ورلڈ آف اسلام۔ ظاہر بات ہے کہ ورلڈ آف اسلام کسی آئرن کرٹن کے پیچھے نہیں ہے، تمدنی ارتقاء کا پروسیس جو جاری ہے، جیسے ہوائی جہاز اب ہمارے ہاں بھی ہیں، اگر وہاں بنے تھے تو یہاں بھی ہیں، اور سب ساری ترقیاں ہیں، تو وہ جو انسان کا ایک شعور ہے، اجتماعی شعور، اور انسان کا اپنی خود شناسی اور خود نگری جسے علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، وہ جب وجود میں آ چکا ہے تو خلافت بھی اب پاپولر خلافت ہوگی اب اس کے اندر، اور اسلام کے اصول سے متصادم نہیں ہے، اسلام کے اصول کے بہت ہی کنسسٹنٹ ہے اس کے ساتھ علامہ اقبال کی رائے میں۔ دوسری اصطلاح جو مولانا مودودی نے وضع کی ہے وہ بھی بہت ہی انفارمیٹو ہے، بہت ہی عمدہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں مختلف ریاستوں کے بارے میں الفاظ آتے ہیں پولیٹیکل سائنس میں، ایک ایرسٹوکریٹک سٹیٹ ہوتی ہے، یہ عمرا اور جاگیردار ان کی حکومت ہے، ایرسٹوکریسیز۔ اب ہمارے ہاں ایک بیوروکریسی بھی چلتی ہے جو نوکر شاہی جسے آپ کہتے ہیں، تو جاگیردارانہ نظام، نوکر شاہی کا نظام، اب ان دونوں کی نفی کرتے ہیں جدید دور میں ڈیموکریسی سے. اور ایک تیسرا نظام ہوتا تھا تھیوکریسی، کوئی مذہبی طبقہ ہے وہ حکومت کرے گا خدا کے نام پر، جس کی بدترین شکل تھی پاپائیت. پاپائیت اس لیے بدترین بن گئی کہ اصل میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو حضرت مسیح بھی عیسائیوں پر بائنڈنگ کر کے گئے تھے، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹروائے لا، شریعت موسوی تمہارے اوپر بھی نافذ رہے گی. لیکن سینٹ پال نے یہ کیا، شریعت ساقط ہو گئی. اب جب شریعت ہے ہی نہیں تو کیا کریں گے، کہاں سے پتا چلے گا کیا کریں کیا نہ کریں، کیا جائز کیا نہ جائز، کیا حلال کیا حرام، یہ سارا اختیار پوپ کے ہاتھ میں آ گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ اس سے زیادہ ارتکاز جو ہے اختیار کا وہ تو دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. حلال اور حرام کا اختیار انسان کے ہاتھ میں آ رہا ہے. اسی کو قرآن مجید میں شرک کہا گیا ہے، ارباب من دون اللہ کہا گیا ان کو، اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ. اور یہی بات تھی عدی ابن حاتم، وہ حاتم تائی جو بہت مشہور ہیں سخی، ان کے بیٹے تھے حضرت عدی، وہ ایمان لے آئے تو انہوں نے ایک روز ذرا اشکال پیش کیا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ ہم نے گویا کہ چونکہ وہ پہلے عیسائی تھے کہ ہم نے اپنے احبار اور رہبان کو خدا بنا لیا ہے، تو ہم نے تو نہیں بنایا. تو حضور نے فرمایا کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ جس چیز کو وہ کہتے تھے جائز تم جائز مان لیتے تھے، جس چیز کو وہ کہتے تھے حرام وہ حرام مان، کہ جی ہاں یہ تو ہے. تو یہ حلت اور حرمت کا اختیار جس کے ہاتھ میں آ گیا وہی تو خدا ہے، اس لیے کہ یہ اختیار خدائی اختیار ہے، یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں، اس لیے کہ سوورن تو صرف اللہ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ پاپائیت بدترین نظام تھا، اور اسی نظام کا رد عمل ہے جو سیکولرزم کی شکل میں یورپ کے اندر وجود میں آیا. اسلام میں کوئی پاپائیت نہیں، کوئی برہمنزم نہیں، کوئی پریسٹ ہڈ نہیں، کوئی پاپائیت نہیں، کچھ بھی نہیں. لہذا تھیوکریسی بھی نہیں، اس کی بھی نفی. تو اب یہ بتانے کی ضرورت ہے اسلامی ریاست، علامہ اقبال نے تو لفظ استعمال کیا آئیڈیولوجیکل سٹیٹ، 100% کریکٹ، ایک نظریاتی مملکت ہے اسلامی، اس لیے کہ اس کے اندر نظریہ ہے بنیاد، جو اللہ کو، رسول کو، قرآن کو، آخرت کو مانے وہ ایک طرف، جو نہیں مانے وہ دوسری طرف. یہ ڈویژن ہے اصل میں جس کی بنیاد پر یہ ریاست وجود میں آئے گی، آئیڈیولوجیکل سٹیٹ ہے. لیکن اس کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ واضح اصطلاح وضع کی ہے مولانا مودودی نے، اور وہ ہے کہ اسلامی ریاست ایک طرح کی تھیو ڈیموکریسی ہے. اس میں تھیو ایلیمنٹ، یہ تھیو کا لفظ آپ لوگ جانتے ہوں گے، آپ کو معلوم تھیولوجی جو شریعت کا علم ہے اور علم الکلام ہے اور مذہبی علوم ہے انہیں تھیولوجی کہتے ہیں. ایتھیسٹ، تھیسٹ وہ ہے جو کسی نہ کسی درجے میں کسی معبود کو مانتا ہو، ایتھیسٹ وہ ہے جو کسی مذہب کو کسی معبود کو نہیں مانتا، وہ منکر ہے، مادہ پرست ہے، ملحد ہے، اسے آپ کہتے ہیں ایتھیسٹ، یہ ایتھیسٹ ہے. تو تھیولوجی اور اسی پر آئیے تھیوکریسی، تھیوکریسی کی وہ شکل نہیں کہ جو دنیا میں رہی ہے پاپائیت کی شکل میں یا کسی اور صورت میں، لیکن بہرحال ایک ایلیمنٹ تھیوکریسی کا موجود ہے کہ سوورنٹی اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی مولانا مودودی نے اس کے ساتھ شامل کیا تھیو ڈیموکریسی. اب اس میں دو ایلیمنٹ شامل ہو گئے، ڈیموکریسی اور تھیوکریسی. ڈیموکریسی کا ایک حصہ نکال دیجئے کہ ڈیوائن سوورنٹی ہوگی، سوورنٹی آف دی پیپل نہیں ہوگی، لیکن اب جو بھی خلافت کا فیصلہ کرنا ہے وہ عوام نے کرنا ہے، تو ڈیموکریسی کا ایلیمنٹ آ گیا. ایک ایلیمنٹ کی نفی ہو گئی ڈیموکریسی کے، اور ایک ایلیمنٹ شامل ہو گیا. تھیوکریسی میں دو حصے ہیں، ایک حصہ یہ کہ مذہب ہے اصل بالا ترین قوت، اور دوسرا یہ کہ مذہبی طبقہ اس میں حکمران بن جائے. تو ایک کی نفی اور ایک کو لے لیا گیا. ظاہر بات ہے کہ جب آئیڈیولوجیکل سٹیٹ ہے تو اسلام اور اسلام کے احکام رہیں گے سپریم، یہ ہے تھیو ایلیمنٹ جو اس میں موجود ہے. لیکن جس چیز کی نفی ہو جائے گی وہ کسی مذہبی طبقے کی حکومت ہے جس کی نفی ہو رہی ہے. اسی طرح ڈیموکریسی میں امرہم شورا بینہم، لوگوں کے معاملات باہمی مشورے سے طے ہوں گے، یہ اس کا ڈیموکریٹک ایلیمنٹ ہے، لیکن سوورنٹی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہاں جدید ڈیموکریسی کا انکار ہو جائے گا. تو ان دونوں کا ایک ایک جز کاٹ کر اور ایک ایک جز کو لے کر اگر آپ اس کو تعبیر کرنا چاہیں تو یہ صحیح اصطلاح ہے تھیو ڈیموکریسی. البتہ اس میں تھیو اور ڈیمو، اب یہ دو الفاظ جو آ گئے، تھیو اور ڈیمو ایلیمنٹس جو ہیں وہ کس طرح سے اور کس نسبت سے آپس میں مربوط ہیں، وہ میں چاہتا ہوں کہ ایک بہترین مثال ہے، بارہا میں نے پہلے بھی بیان کی ہے، آج پھر بیان کر رہا ہوں کیونکہ میری کوشش ہے یہ بات پوری ایک تقریر کے اندر آ جائے. بہترین مثال جی ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، مثل المومن کمثل الفرس فی آخیتہ، مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے رحمہ اللہ. اس سے بہتر تمثیل ممکن نہیں. آخیت کہتے ہیں کوئی کھوٹا جس سے کسی جانور کو باندھ دیا جائے. آج کل زیادہ کھوٹا ہوتا ہے، کہیں آپ دیکھتے ہیں دیوار کے اندر جو ہے کوئی جو لوہے کا چھلا جو ہے کوئی کسی طریقے سے اس کو گاڑ دیا جائے، کنڈا اس سے باندھ دیا، اس زمانے میں یہ تھا کہ ایک رسی کو لے کر دوہرا کرتے تھے، رسی کے دونوں سرے زمین کے اندر گاڑ دیے، اب وہ جو ایک حلقہ باہر رہ گیا اس سے وہ انہوں نے بھینس کو، گائے کو یا کسی اور چیز کو باندھ دیا. یہ آج کل بھی آپ کو دیہات کے اندر وہ اس طرح کی چیز ملتی ہے کہ رسے کا ایک حلقہ بنا کر اس سے باندھتے. اب اس کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو حضور نے فرمایا مثل المؤمن کمثل الفرس فی آخیتہ، گھوڑے کی مثال دی ہے، اس لیے کہ گائے کو، بیل کو، بھیڑ کو، بکری کو زیادہ لمبا چوڑا دوڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی. گھوڑا تو وہ ہے، اسے کچھ نہ کچھ آزادی بھی دینی ہے، ورنہ تو اس کے پاؤں سن ہو جائیں گے. لہذا یوں سمجھیے کہ آپ ایک گھوڑے کی حفاظت بھی چاہتے ہیں، دوڑ نہ جائے، بھاگ نہ جائے، لیکن یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ پاؤں کچھ کھلے، وہ بھاگے دوڑے. تو اب فرض کیجئے کہ آپ نے 100 گز کی رسی سے اسے اس آخیت کے ساتھ باندھ دیا، اس کھونٹے کے ساتھ باندھ دیا، 100 گز کی رسی، تو 100 گز نصف قطر ریڈیس کا ایک دائرہ وجود میں آ جائے گا. اس دائرے کے اندر گھوڑا بالکل آزاد ہے، چاہے 50 گز پہ بیٹھ جائے، چاہے 20 گز پہ بیٹھ جائے، چاہے دوڑ لگاتا رہے، اس دائرے کے اندر جتنی چاہے دوڑ لگائے، میلوں کی دوڑ لگا سکتا ہے وہ، وہ جس طرح چاہے. کھوٹے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جائے، 100 گز تک چلا جائے، جہاں تک جائے گا 100 گز آئے گا، مشرق میں بھی، مغرب میں بھی، شمال میں بھی، جنوب میں بھی، 101 گز نہیں آ سکتا. یہ ہے اصل میں وہ معاملہ، اس کو اگر آپ سمجھ لیں تو اسلام مسلمان کی مثال یہی ہے، اسلامی معاشرے کی مثال یہی ہے، اسلامی ریاست کی مثال یہ ہے. یہ آزادی اور پابندی کا ایک نہایت حسین امتزاج ہے. دو چیزیں یہاں مل گئیں، 100 گز نصف قطر کا دائرہ، 100 یارڈ ریڈیس کا سرکل، اس میں وہ آزاد اچھلے کودے، دوڑے، بھاگے، بیٹھے، چرے، چگے، جو چاہے، اور 101 گز نہیں آئے گا. یہ پابندی ہے، یہ جو امتزاج ہے، بس یہ مسلمان کی زندگی کا یہ امتزاج ہے. انڈیویجول بھی مسلمان وہی ہے جو شریعت کے کھونٹے سے بندھا ہوا ہے. یہ حرام ہے، ادھر نہیں جانا، اس سے نیچے نیچے. یہ چند رشتے بتا دیے گئے، یہاں شادی نہیں کر سکتے، اور 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے، باقی اب کھلی ہیں. کروڑوں دنیا کے اندر خواتین مسلمان، آپ چاہے شادی کریں. جو دو پابندیاں دو ہیں، محرمات ابدیہ رشتے قائم کر دیے گئے جن سے شادی نہیں ہو سکتی، اور 4 سے زائد نہیں ہو سکتی، 2 حدیں قائم کر دی، کھلی چھوٹ ہے اس کے بعد. اس طریقے سے ہر دور، ہر معاملے میں، کھانے پینے کی کتنی چیزیں حرام ہیں، باقی سب حلال ہیں. جو چیزیں معین کر دی گئی حرام ہیں وہ حرام ہیں، اور بحث کر چکا ہوں، جس شے کی حرمت ثابت نہ ہو وہ حلال ہے. لہذا یہ اصول جو پہلے میں نے بیان کیا تھا، اسی لیے کہ یہ نہ سمجھیے کہ یہاں حلال کا دائرہ محدود ہے، حرام کا دائرہ محدود ہے، حلال کا دائرہ بہت وسیع ہے. اس حلال کے دائرے میں آپ آزاد ہیں، آپ چاہیں بکری کا گوشت کھائیں، چاہے گائے کا کھائیں، چاہے آپ مرغی کا کھائیں، آپ کے لیے آزادی ہے، فیصلہ کر لیجیے کیا کھانا ہے، اس کے لیے آپ کا اختیار ہے. حرام نہیں کھا سکتے، جو حرام شے ہے اس کی طرف نگاہ اٹھے گی تو آپ دائرے سے باہر نکل گئے. یہ جو حدیث آئی ہے بہترین اس کی وضاحت کے لیے، یہی قرآن مجید میں، ذرا وہ الفاظ اپنی جلالت شان کے ساتھ ہیں، یہاں ہے وضاحت، وہاں ہے جلالت، اس لیے کہ حضور کا تو فرض منصبی ہے واضح کرنا. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ اے نبی آپ کا فرض منصبی ہے کہ جو ہم نے لوگوں کے لیے نازل کیا اسے واضح کریں، تبیین، توضیح، یہ آپ کا فرض منصبی ہے. قرآن مجید میں وہی بات آئی، وہ ذرا جلالت شان کے ساتھ آئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اس کا تقویٰ رکھو، اس کے حدود کی پابندی کو ملحوظ رکھو، وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. تنہائی میں بیٹھ کر بھی اس کی کوئی حد توڑو گے، شراب نوشی کر رہے ہو، کسی 4 دروازے بند کر کے، تب بھی اس کے علم میں ہے، تمہیں وہاں بھی تقوی اختیار کرنا چاہیے. تو جلوت ہو یا خلوت ہو، تقوی اللہ فی السر والعلانیہ، کہ چاہے کھلے ہو، چاہے چھپے ہو، چاہے مخفی ہو، چاہے وہ لوگوں کے سامنے ہو، جلوت ہو یا خلوت ہو، ہر حال میں تقوی اللہ. تو آگے مت بڑھو، جو حدود قائم کر دیے گئے، 4 کارنرز ہیں، حدود معین کر دیے گئے، اس کے لیے آتا ہے. کہیں آتا ہے کہ اللہ کے حدود کو، من یتعدى حدود اللہ، جو اللہ کے حدود کو پار کر جائے، پھلانگ جائے، تجاوز کر جائے. کہیں اس سے بھی زیادہ محتاط الفاظ سے جو ہے وہ اس کو تعبیر کیا گیا، لا تقربوا، یہ اللہ کے حدود ہے، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کے حدود ہیں، ان کے قریب مت جانا، ان کی ایک سینکٹیٹی ہے، ان کی ایک حرمت ہے، ان کو ملحوظ رکھو، ان کے قریب نہ جانا. قریب چلے جاؤ گے تو اندیشہ ہے کہ ذرا سا پاؤں پھسلا اور وہ فوربیڈن ایریا کے اندر تم پہنچ جاؤ گے. تو ذرا اس آخری حد سے ورے ورے رہو، اسی میں عافیت ہے. اب اسی کے ذیل میں نوٹ کیجئے کہ ہمارے دستور میں بھی قرارداد مقاصد میں جو پہلا اصل معین ہو گیا تھا کہ سوورنٹی اللہ کی ہے، اس کے بعد ایک دفعہ میں نے بارہا کہا ہے، میں اس شخص کی ذہانت کو اور قانون کا جو اس کا گہرا فہم ہے اسے میں سلیوٹ کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں، جس نے یہ دفعہ جو ہے یہ ان الفاظ میں کوائن کی ہے، ان الفاظ میں اسے مدون کیا ہے، نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنت، کوئی قانون سازی یہاں قرآن و سنت کے منافی نہیں کی جا سکے گی. لا تقدمو بین یدی اللہ و رسولی، اللہ کا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ کی کتاب، و رسول ہی سنت و رسول ہی. نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنت، یہ نہیں کہا گیا. کوئی قانون نہیں بنایا جا سکے گا جس کی اصل کتاب و سنت میں نہ ہو. اگر یہ بات ہوتی تو جو سکوپ ہے لیجسلیشن کا وہ بہت ہی محدود ہو جاتا. کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا جس کی آپ کوئی نہ کوئی اصل قرآن و سنت کے اندر ثابت نہ کر دیں، تو معاملہ بڑا محدود ہو جاتا. نہیں، کوئی قانون نہیں بنایا جا سکے گا کہ جو قرآن و سنت کے منافی ہو، ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنت. تو میں ذہانت اور مہارت اور لیگل سینس اس سب کی میں تعریف کر رہا ہوں، اور میں خراج تحسین پیش کر رہا ہوں کہ جس شخص نے بھی یہ الفاظ جو ہے معین کیے ہیں، یہ بہترین تعبیر ہے اس مثال کی بھی کہ مثل المؤمن کا مثل الفرس فی آخیتہ، اور یہ بہترین تعبیر ہے اس آیت کی بھی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ رسولہ و رسول اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. یہ ہوئی دو بنیادی باتیں. اب تیسری بات، اصل ثالث، امرهم شورا بینہم. پہلے تو اس امرهم کو سمجھیے. قرآن مجید میں ایسی آیات بھی ہیں جس میں بتایا گیا کہ کل کا کل امر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. میں ایک آیت شروع میں سنا چکا ہوں، الا لہ الخلق والامر. یہاں الف لام جو لگا ہوا ہے اس کو آپ کہیں گے کہ اس نے گویا کہ احاطہ کر لیا، کل اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، گویا کسی اور کے لیے کچھ بچا ہی نہیں. اور ایک اور آیت سورہ آل عمران کی بھی ہے، یقولون هل لنا من الامر من شيء، اے نبی یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے کہ نہیں. قل ان الامر كله لله، اے نبی ان سے کہہ دیجئے امر کل کا کل صرف اللہ کے لیے. معلوم ہوا کہ کسی اور کے لیے کوئی امر ہے ہی نہیں. لیکن یہ آیت جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، امرهم شورا بینهم، مسلمانوں کا باہمی معاملہ، امر ان کا اپنے باہمی مشورے سے ہوگا. معلوم ہوا ان کا امرهم بھی ہے نا کچھ، کل کا کل امر اللہ کا نہیں ہے. اب ان دونوں میں تطبیق کیا ہے؟ امرهم جو بھی ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، رسول حکم دے رہا ہے تو اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے دے رہا ہے. لہذا اصولاً نظری اعتبار سے اصلاً اصل جو ہے امر کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہاں جہاں اس نے تمہارا دائرہ کھلا چھوڑ دیا، جہاں کوئی حد نہیں لگائی، جہاں کوئی حکم نہیں دیا، گویا کہ خود اللہ نے اپنے امر سے وہ امر تمہارے حوالے کر دیا ہے. یہ جو ڈیلیکیٹڈ امر ہے اس کو کہا گیا امرهم. لیکن یہ امرهم اس میں کسی اتھارٹیٹو انداز کا کسی کو حق حاصل نہیں، میں جو فیصلہ کروں گا وہ ہوگا. امرهم ہے اور امرهم شورا بینہم ہے، یہ ان کا امر ہے اور یہ طے ہوگا ان کے باہمی مشورے سے. اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہ مباحات کا پورا دائرہ گویا کہ یہ مسلمانوں کی ایک مشترک متاع ہے، مسلمانوں کا مشترک اختیار ہے، مسلمانوں کے ہاتھ میں اس کی پوری اتھارٹی ہے، وہ جس چاہے طے کریں. اور اس کے ضمن میں اب دو باتیں نوٹ کر لیجئے جو بہت اہم ہیں. یہ پورا امر دو اعتبارات سے مسلمانوں کے حوالے ہوگا. نمبر ایک، مباحات کے دائرے میں کل لیجسلیشن آپ کر سکتے ہیں کثرت رائے سے، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں. اور جو بھی آپ ہاؤس بنائیں گے، کانگریس کہیں، پارلیمنٹ کہیں، مجلس ملی کہیں، جو چاہیں کہیں، اس کا دائرہ جو ہے قانون سازی کا یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بہت محدود ہے، بہت وسیع. بس رکاوٹ کہاں ہوگی؟ جہاں اللہ کا حکم آ گیا، اس کے رسول کا حکم آ گیا، بات ختم. لیکن اس کے اندر بہت براڈ سکوپ ہے، وائڈ سکوپ آف لیجسلیشن، اور یہ لیجسلیٹو اتھارٹی موجود ہے امرهم کے حوالے سے، شورا بینہم، کہ وہ ان کے باہمی مشورے سے ہوگی. نمبر دو، جو نظام وہ بنانا چاہے، اب نظام کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. پانچ الفاظ آپ بار بار بولتے ہیں، ریاست کی بنیادی نوعیت یونٹری ہے یا فیڈرل ہے یا کانفیڈرل ہے، کوئی طے نہیں کی گئی آپ کے لیے، آپ جو چاہیں بنائیں، کہیں لازم نہیں کیا گیا. یہ آپ کے اپنے حالات ہیں، ان کو دیکھیے. یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ خلافت راشدہ میں یونٹری نظام تھا، لیکن اسے کہیں لازم نہیں کیا گیا. اٹ کین بی اے فیڈریشن، اٹ کین بی اے کانفیڈریشن، کوئی صراحت موجود نہیں ہے جس سے ان دونوں چیزوں کو آپ حرام کر دیں. یہ حالات کو دیکھیے، اپنے معاملات کو دیکھیے، بہتر سے بہتر عوام کی مصلحت میں، لوگوں کی مصلحت میں کون سا نظام ہوگا، یونیٹری یا فیڈرل یا کانفیڈرل، میں آخری انتہا کی بات بھی کر رہا ہوں، کانفیڈرل، بلکہ اس سے آگے مسلمانوں کی کامن ویلتھ وجود میں آیا. علامہ اقبال نے یہی کہا ہے اپنے سکس لیکچر کے اندر کہ اب وہ چونکہ پوری ملت تو موجود ہے ہی نہیں، کوئی سینٹرل اتھارٹی نہیں، کوئی سینٹرل انسٹیٹیوشن نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ ایک علامتی ادارہ تھا خلافت کا جس کو بھی سن 24 میں ختم کر دیا گیا، تو اب تو کہیں ہے ہی نہیں. تو اب تو ایک لیگ آف نیشنز کے الفاظ استعمال کیے ہیں، یا آپ لفظ استعمال کر سکتے کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز بھی وجود میں آ جائے تو بڑی بات ہوگی، یہ تو کانفیڈریشن سے بھی اوپر کی بات ہے. لہذا یہ نظام کون سا آپ اختیار کرتے ہیں، یہ امر و ہم ہے، باہمی مشورے سے طے کیجیے. نمبر دو، پارلیمنٹری بنائیں گے یا پریزیڈینشل بنائیں گے، دو ہی نظام ہیں. یا تو ایک شخص جو ٹاپ پر ہے، ٹاپ پر تو لانا پڑتا ہے ایک شخص کو لازمن، یا تو براہ راست اسے منتخب کیجئے اور اس کو اختیارات زیادہ دیجئے، اور جو بھی کانگریس ہے جیسے کہ امریکن کانگریس ہے اس کے اختیارات کو محدود کر دیجئے تاکہ ایک خاص عرصے تک کے لیے 5-10 سال کے لیے جو آپ نے ٹاپ کے اوپر بٹھایا ہے جو کہ پورے بڑے براڈ جو ہے اس سے آیا ہے رائے سے، اس کو آپ ذرا کھلا ہاتھ دے دیں، اختیار دے دیں. یا پارلیمنٹری نظام بنا لیجئے، اس میں انڈائریکٹلی آتا ہے وہ ٹاپ پر آدمی، پارلیمنٹ کا آپ نے چناؤ کیا، پارلیمنٹ نے پھر اپنا لیڈر جو ہے وہ بنایا، وہ پرائم منسٹر ہو گیا. اس میں بھی کوئی چیز جو ہے آؤٹ آف باؤنس نہیں، کہیں بھی شریعت کی کوئی ایسا حکم موجود نہیں ہے کہ جو ان میں سے کسی ایک کو آپ پر لازم کرتا ہو. تیسری چیز، اولو الامر جو ہے وہ ہوں گے تو منکم، یہ بات تو طے ہو گئی قرآن سے، ویسے آئیں گے کیسے اس کا کوئی نظام قرآن نے نہیں دیا، اس کو بھی امر و ہم میں شامل کیجیے. آپ اس کے لیے بیسک ڈیموکریسی کریں، اس کے لیے انڈائریکٹ الیکشن کریں، ایڈلٹ فرنچائز کریں، 21 برس کے آدمی کو اختیار دیں، 18 برس کے آدمی کے ہاتھ میں ووٹ دیں، ساری چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہیں، کہیں کوئی پابندی کوئی لزوم شریعت کے اندر موجود نہیں. کیسے وہ اولو الامر وجود میں آئیں گے؟ ہاں، اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ دوسری اہم آیت ہے قرآن مجید کی، کہ جس سے در حقیقت وہ ڈیوائن ساورنٹی جو ہے کیسے نافذ ہوگی، کیسے چلے گی، اس سے بات واضح ہوتی ہے. اور وہ یہ ہے کہ اطیع اللہ یا ایھا الذین آمنوا، یہ آیت نمبر 59 ہے سورہ نساء کی، اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی اور اپنے میں سے اولو الامر کی. پھر اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے تو پھر معاملے کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. مستقل اطاعت صرف اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی ہے، اولو الامر کی اطاعت محدود رہے گی اللہ اور اس کے رسول کے دائرے کے اندر، وہی دائرہ جو میں نے امر و ہم میں آپ اپنے میں سے کسی کو اختیار دے دیں. آپ کا اختیار تھا، امر و ہم تھا، آپ نے کسی کے اندر اس کو مرتکز کر دیا. امر اللہ جو ہے وہ نہیں، اس میں اگر کہیں کوئی ہونے لگے، کسی طرف سے دست درازی ہونے لگے تو فل سٹاپ لگانا ہوگا. اب جو وقت بہت کم ہے اس میں آخری بات آج کی اور طے کر دوں، اور وہ یہ ہے، اگر جھگڑا ہو جائے، یہ ہے سب سے بڑا کانسٹیٹیوشنل پرابلم. سوال یہ ہے کہ طے کون کرے گا کہ یہاں کتاب و سنت سے تجاوز ہو گیا یا نہیں ہو گیا، یہ ہے اہم مسئلہ، کس کے ہاتھ میں اختیار ہوگا. اس لیے کہ اصولن تو مان لیں گے کتاب و سنت کی پابندی، میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں، میں کہتا ہوں یہاں کتاب و سنت کی کسی حکم کی نفی نہیں ہو رہی، کسی اور کو حق حاصل ہے کہ ہو رہی ہے، who will decide، کس کے ہاتھ میں اختیار ہوگا. اب اس میں علامہ اقبال نے بھی اپنے خطبے میں بحث کی ہے کہ جیسے ایران میں ایک تجربہ اس وقت بھی ہو رہا تھا، اس دور میں بھی، کہ علماء کی کوئی باڈی اوپر بنا دی جائے، تو علامہ نے یہ بات لکھی ہے اور بڑی پیارے انداز میں لکھی ہے کہ یہ ان کے شیعہ کانسیپٹ کے اعتبار سے تو شاید نزدیک تر ہو، لیکن یہ ہے کہ جو سنی کانسیپٹ ہے پالیٹکس کا، اس کے اعتبار سے اس کے اندر کوئی مطابقت موجود نہیں ہے، اس لیے کہ اس صورت میں وہ تھیوکریسی بنتی ہے. پارلیمنٹ کے اوپر ایک ادارہ ہے 4-6 علماء کا، وہ پارلیمنٹ کے ہر قانون کو جو ہے رد کر سکتا ہے، تو معلوم ہوا تو یہ تو حکومت علماء کی ہو گئی، آخری اختیار جو ہے سوورنٹی وہ تو علماء کے ہاتھ میں چلا گیا، یہی تو تھیوکریسی ہے. تھیوکریسی کی تو نفی کرتے ہوئے آپ آگے بڑھ رہے ہیں، تھیوکریسی کی نفی اقبال نے بھی کی، تھیوکریسی کی نفی جو ہے وہ قائد اعظم نے بھی کی، اور تھیوکریسی کی نفی میں بھی کرتا ہوں، بالکل اسلام میں کوئی تھیوکریسی نہیں ہے، لیکن یہ شکل بن جائے گی. اور اس وقت بھی جان لیجئے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، خمینی صاحب نے ولایت الفقیہ کے عنوان سے جو نظام طے کیا ہے وہ تھیوکریسی ہے. ارشاد احمد حقانی صاحب نے بھی یہ بات لکھی ہے اپنے مضامین میں اور صحیح لکھی ہے کہ وہ ایک تھیوکریٹک سسٹم بن جاتا ہے. ہمارے ہاں بھی ایک دور میں علامہ اقبال نے کہا ہے کہ کہیں مجبوراً یہ کرنا پڑے تو کسی عارضی دور میں انٹریم پیریڈ کے لیے یہ انتظام کیا جا سکتا ہے، اس کا زیادہ دیر چلنا بہت خطرناک ہوگا، یہ اس لیکچر میں موجود ہے. لیکن میں نے جیسا کہ عرض کیا وہ بات صحیح ہے اور اس کا اسلامی نظام کے ساتھ اصولاً کوئی مطابقت نہیں. دوسرا نظام جو ہمارے ہاں اختیار کیا گیا, ٹرائی کیا گیا, وہ یہ تھا کہ ایک آئیڈیالوجی کاؤنسل ہو, اس کی حیثیت رہ گئی صرف ایک مشاورتی کاؤنسل کی, وہ اب صرف ایڈوائزری کاؤنسل ہے. وہ بتا سکتی ہے کہ یہاں تجاوز ہو رہا ہے, لیکن اختیار پارلیمنٹ کے ہاتھ میں رہے گا. وہاں اکثریت جو ہے جن لوگوں کی ہوگی بالعموم, جب دور آئے گا جبکہ معاشرے کی پوری ٹرانسفارمیشن ہو جائے گی تو بات اور ہے, لیکن یہاں اس دور میں تو صاف خطرہ نظر آتا ہے کہ وہ تو اکثر و بیشتر تو ان پڑھ لوگ بیٹھے ہوں گے. وہ شریعت سے تو بہرحال ان پڑھ ہے, چاہے دنیا کی تعلیم انہوں نے حاصل کی ہو, اکثریت انہی کی ہوگی. اس پہلو سے ان کو کیسے اختیار دے دیا جائے؟ تو یہ بھی گویا کہ اس اعتبار سے غیر مؤثر ہو کر رہ جائے گا معاملہ. ایسا کوئی آئیڈیالوجی کاؤنسل اور ایسی کوئی ایڈوائزری باڈی جو ہے وہ مؤثر نہیں ہو سکتی. وہ تو پھر ایک علامتی بات ہو کر رہ جائے گی, اس کی کوئی بھی عملی جو ہے اس کی جورسڈکشن نہیں ہوگی. جیسا کہ ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے کتنے عرصے سے ایڈوائزری کاؤنسل موجود ہے اور کتنا کروڑ ہر روپیہ اس پر صرف ہوا ہے, اور واقعہ یہ کہ اس کی کانسٹیٹیوشن اور تشکیل کے اندر بہترین مساعی کی گئی ہیں کہ تمام فرقوں اور تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو جمع کیا گیا. لیکن اتنی مشکل ایکسرسائز کے بعد بھی جو ان کی سفارشات آئیں وہ فائل کے اوپر فائل پائل اپ ہوتی چلی گئی وزارت قانون کے اندر, ان میں سے کسی ایک چیز کے اوپر عمل نہیں ہوا. اس اختیار تو پارلیمنٹ کے ہاتھ میں. اب اس کا حل کیا ہے؟ ایک ہی حل ہے اور اسے اچھی طرح سمجھ لیجئے. یہی جدید دور کا کانسیپٹ جو ہے ریاست کا, یہ اس کے ساتھ کلی مطابقت رکھتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ اختیار اعلی عدالتوں کے حوالے کیا جائے. دستور میں یہ بات طے ہو, نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ, اور یہ وداؤٹ اینی ریزرویشن, وداؤٹ اینی ایکسیپشن, کوئی استثناء نہ ہو, کوئی تحدید نہ ہو. اب ظاہر بات ہے کہ جب ایک پروویژن کانسٹیٹیوشن کی ہے تو کانسٹیٹیوشن کی کسٹوڈین آپ کی سپیریئر کورٹس ہیں. اگر انسانی حقوق, بنیادی شہری حقوق جو ہیں وہ گارنٹی کیے گئے ہیں دستور میں, اور کوئی انتظامیہ, کوئی ایگزیکٹو اس پر کوئی دسترازی کر رہی ہے, تو ویئر ڈو یو گو ٹو دی کورٹ؟ یو ناک دی ڈور آف دی کورٹ کہ ہمارا یہ حق ہے جو کانسٹیٹیوشن نے گارنٹی کیا ہے, فلاں ڈی سی یا کمشنر یا فلاں وہ, اس نے میرے اس حق کے اوپر دسترازی کی ہے. آپ وہاں جاتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو بھی حق تلفی ہے اس کی تلافی کی جائے. اسی طریقے سے اگر کانسٹیٹیوشن میں یہ ہو کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ, اور اس دفعہ کو چین نہ کر دیا گیا ہو, اس کے اوپر حدود قائم نہ کر دی گئی ہو, اس کے اندر ریزرویشنز نہ ہو, لمبے چوڑے پروسیجرز اس کے اوپر ڈال کر اسے غیر مؤثر نہ کر دیا گیا ہو جیسا کہ موجودہ دستور میں ہے, تو پھر یہ ایک دفعہ کافی ہے. آپ جائیے, کنڈا کھٹکھٹائیے, عدالت فیصلہ دے گی. وہاں پر علماء کو بھی کوئی نہیں روکے گا, آئیے آ کے فیصلہ کیجیے, آرگو کیجیے, ثابت کیجیے, ہر شخص کے لیے کھلی وہاں پر جو آزادی ہوگی. تو یہ ہے اصل میں واحد علاج, یہ ہے کہ جو دنیا کے ہائیسٹ ڈیموکریسیز کے اندر بھی یہی چیز ہے کہ جو آج آپ کو ملے گی. تو یہ ہائیسٹ ڈیموکریٹک نارم, اس کو آپ انکارپوریٹ کیجئے, اور اس کے ساتھ جو بنیادی انسانی حقوق کا تصور آج انسان کے پاس ہے وہ سارا کا سارا نور مصطفیٰ سے مستفاد اور مستعار ہے. یہ حقوق تو دیے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, لہذا اس میں کوئی چیز نہیں ہے غیر اسلامی. ان تمام حقوق کو اور اعلیٰ ترین جو ڈیموکریٹک اصول ہیں, پرنسپلز ہیں, ویلیوز ہیں, نارمز ہیں, ان سب کو انکارپوریٹ کیجئے. صرف ایک دفعہ نو لیجسلیشن ول بی ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ, یہ ہو, اس کے بعد آپ کے اوپر کوئی اور قبضہ نہیں ہے, آپ جو چاہیں نظام بنائیں. البتہ یہ کہ پھر اس کا فیصلہ علماء کے کسی بورڈ کے حوالے نہیں, پھر تو سوال بے شمار پیدا ہو جائیں گے, کون عالم ہے, کون نہیں ہے, کون کس فرقے کا ہے, کس فرقے کی بات ہوگی. اصل شے ہوگی کتاب و سنت, اور تمام ہمارے پاس جتنے نظائر ہیں, ہمارے اسلاف کی آراء ہیں, ہمارا یہ ایک تراث علمی ہے, یہ ہیریٹاج ہے ہمارا, یہ سب ہمارے لیے ممد ہوگا, معاون ہوگا. لیکن فیصلہ کچھ چیزیں صرف دو ہوں گی, کتاب و سنت, اور فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ کریں گی. وہاں پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں, عالم جو ہے, علماء, خادمان دین, وہ جائیں اور وہ وہاں پر وہ اپنا جو بھی علم ہے اس سے بہرہ اندوز کریں, مدد کریں اس کی, اور فیصلہ کروائیں. یہ ہے قابل عمل معاملہ. ایک ان چار اصولوں میں سے بنیادی اصول رہ گیا ہے آج کے بیان میں, اور دو بہت اہم ضمنی باتیں رہ گئی ہیں, لیکن ظاہر بات ہے کہ اب اس سے آگے مجھے نہیں جانا ہے. میں آج اسی پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں, اور بقیہ مضمون انشاءاللہ اگلے جمعے میں مکمل کروں گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.